الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له صمد يوم أحد يوم أبديٌ سرمديٌ لا زوال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ووكيلنا وشفيعنا وشهيدنا وطبيبنا وكريمنا وسميعنا وحكيمنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معبس بن الصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فيما لي عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل الصلاة والسلام عليك يا جدل الحسن والحسين اللهم في حمد وصلاة نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم کی بارگاہ مقدسہ میں بارگاہ معلیٰ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو اللہ رب العزت کی بے بہا رحمتیں اور اس کا بے حد و بے قیاس شکر کر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے ذکر کے لیے چن لیا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ میں اور آپ یہاں پر جمع ہو کر بالخصوص بانی جلسہ جو ہر سال کی ترتیب کے مطابق اس طرح کے آپ اشتہارات بانی جلسہ کو جانتے بھی ہیں آجت سید برادری اور ان کے رفقاء اور ان کے معاونین ان کے مخلصین یعنی ہم تمام کو رب کریم نے یہ سعادت اپنے حبیب کے طفیل مرحمت فرمائی کہ ہم اس کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دین سے آگاہی کے لیے یہ محفل ہمیں نصیب ہوئی. تو جو حضرات تشریف لائے اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے, اور جن حضرات نے اس محفل کا اہتمام کیا اللہ رب العزت انہیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. ابلاغ اور تبلیغ کے لیے, علم دین کی محفل کے لیے جو یہ موقع ہمیں یہاں پر میسر کیا اور اتنا بہترین انتظام کیا کہ جس میں سکون اور راحت کے ساتھ ہم علم دین کی اس محفل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور رب کریم کے کلام لم یزل کی تلاوت اور اس کے مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں. رب کریم ان کے مخلصین کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان کے معاونین جنہوں نے ان کے ساتھ دام درہم سخن ہے اور ہمت اور عظمت کے ساتھ بالعمل عمل کیا ہے, رب کریم اس کا اجر ان کو دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے. حضرات گرامی, محرم الحرام اسلام کی تاریخ کا ایک بنیادی مہینہ ہے. الحمدللہ اس سے قبل میں یہاں پر حاضر ہوتا رہا اور ترتیب کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے جو ایمان کی بنیاد ہے, کیونکہ یہ 10 دن یا اس سے زیادہ دن جو ہمیں یہاں پر ملتے ہیں یہ بڑے سنہرے دن ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ جس میں ہم نے جو رب کریم سے عہد و وفا کیا ہے اس کی تجدید ہو جاتی ہے. کاروبار کی فراغت کے بعد ایک ایسی مختصر سی محفل ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم اس بات کو مرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ رب کریم ہم سے چاہتا کیا ہے, ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے, ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, ضروریات دینیہ کیا ہے, کہ کیا محض لا الہ الا اللہ کا ترانہ کہنے سے کوئی صاحب ایمان ہوتا. تو منافقین جو رب کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ اللہ اللہ کا ترانہ کہتے لیکن رب کریم فرماتا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, محبوب وہ اللہ کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور قیامت کے دن کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ انہیں ایمان ان کے قریب آیا بھی نہیں ہے اور ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. تو ہمیں اس بات کے تجزیہ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے, نمازوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے, اللہ اللہ کہنے کا دار و مدار کس چیز پر ہے, اللہ اللہ کہنا کب قبول ہوگا, یہ نمازیں کب قبول ہوں گی, یہ ہمارے صدقات کب قبول ہوں گے, یہ ہماری جملہ عبادتیں خدا کی بارگاہ میں کب مقبول ہوں گی. لیکن الحمدللہ یہ سنہری لمحہ ہمیں میسر ہوتے ہیں کہ جس میں ہم خود اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور ہمیں رب کریم اس محفل اور اپنے حبیب کی محبت کی برکتوں سے یہ سعادت بھی بخشتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو دعا کیجیے رب کریم ان تمہیدی کلمات کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہماری حاضری اس بارگاہ میں قبول فرمائے اور استقامت کے ساتھ ہمیں اس محفل علم دین میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے بخار بھی تھا اور گلا خراب بھی تھا, لیکن ترتیب چونکہ پہلے دن سے شروع ہو گئی ہے تو ہم نے کہا کہ حاضری دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جن اماموں کا ذکر کر رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں ان کی ذات بڑی مقدس اور معلی ہے, جن پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے رب کریم کی بارگاہ میں صحت آواز کو نہیں دیکھا جاتا, اخلاص اور اس کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور جذبہ اور اس کی معیت میں صحت کاملہ اور آواز بالغہ بھی عطا فرمائے. حضرات گرامی, اسلام کی تمام تر تعلیمات کا مدار, بنیاد, بیس اللہ رب العزت کے ماننے پر ہے. کوئی شخص نمازوں میں کس قدر کامل ہو جائے گا، یا کسی صدقات یا اعمال میں کس قدر قادر ہو جائے گا، لیکن وہ رب کریم کے وجود کا منکر ہو یا رب کریم کی وحدانیت کا منکر ہو، اس ذات کے منفرد اور یکتا ہونے کا منکر ہو، اس ذات کے لا شریک ہونے کا منکر ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ایسے شخص کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، وہ زمانے جاہلیت میں شخص تھا جو بڑے صدقات کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، حضور اس کے عمل کا کیا کہنا؟ مسلم شریف حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقات، یہ خیرات، یہ اعمال سب ایمان پر موقوف ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ صدقات اور اعمال سب بیکار ہے، اس لیے کہ عملوں پر جو رنگ قبولیت کا چڑھتا ہے وہ ایمان کے نور سے چڑھتا ہے، عمل کی عمارت جو استوار ہوتی ہے، جو کھڑی ہوتی ہے، وہ بنیاد ایمان کی ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد اس مضبوطی پر عمل کی دیوار گویا کہ چڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کے پاس ایمان کی بنیاد بے مل اصل نہ ہو وہ اپنے اعمال کی بنیاد کسی طور پر اور اس کو رکھ ہی نہیں سکتا، عمارت کو قائم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس عمل کا محل بنانے کے لیے ایمان کی بنیادیں نہیں، اور ایمان میں ایمان کیا ہے میں مختصر سارت کرتا ہوں، پھر پوری تقریر انشاءاللہ آخری دن تک اسی ایمان کے موضوع پر ہوگی۔ ایمان ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان اجزاء کا نام، اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ مل کر کے کیا ہے؟ ایمان، اللہ کو ماننا، فرشتے کو ماننا، گزشتہ ساری کتابیں جو انبیاء پر اتری ہیں اس کو ماننا، میرے آقا پر جو قرآن مجید اترا ہے اس کو ماننا، خالی جاننا نہیں ماننا، جانتے تو کافر بھی تھے، تمام رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، مر کر اٹھنا ہے اس بات کو ماننا، ہر چیز کا خالق خدا ہے، ہر چیز کا پالنہار خدا ہے، ہر شے کا رب حقیقی خدا ہے، ہاں اس نے انسان کو اختیار کیا ہے، انسان جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل خیر کو بنا دیتا ہے، انسان جب شر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل شر کو بنا دیتا ہے، لیکن خالق اللہ ہے، اور خیر کا خالق بھی خدا ہے، شر کا خالق بھی خدا ہے۔ المختصر یہ کہ جو آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یہ اسلام کا دستور بھی ہے اور یہ ایمان کی تاریخ بھی ہے۔ ایمان کی تاریخ دوسری یہ سمجھے کہ جو چیز اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ ٹھیک ہے، ایمان کی تاریخ ہم نے سمجھ لی کہ یہ ہے ایمان، کہ جو آقا لے کر آئے، جو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہماری آنکھوں سے اوجل تھا، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو ان بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، عام تو باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، مرنے کے بعد پھر ایک دفعہ زندہ ہونا ہے، ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اس مجموعے کا نام ہے ایمان۔ اب اس مجموعے کا نام ایمان ہے، اس کی ایک شکھ ہے توحید، اس کی ایک شکھ ہے، ایک شکھ ہے فرشتوں کو ماننا، ایک شکھ ہے رسولوں کو ماننا، ایک شکھ ہے کتابوں کو ماننا، ایک شکھ ہے قیامت کو ماننا، ایک شکھ ہے تقدیر کو ماننا، ایک شکھ ہے مر کر اٹھنے کے بعد کو ماننا، یہ ساری اس کی شکھیں ہیں۔ ایمان کب کامل ہوگا؟ جب ان تمام شکوں کو قبول کر لیا جائے، اس کے تمام اجزاء، اجزاء بمانا ایمان کے تسلیم کرنے میں، ورنہ ایمان میں کوئی اجزاء کا دخل نہیں ہے، افراد کے اعتبار سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، علیحدگی کے اعتبار سے اس کے مجموعے کے نام ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں سب چیز کو مانتا ہوں لیکن قیامت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مل کر کہیں جناب، مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے،
کیونکہ صرف قیامت کو اس نے انکار کیا ہے تو باقی چیزیں تو مان رہا ہے وہ، اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، کتابوں کو بھی مان رہا ہے، سابقہ کتابوں کو بھی مان رہا ہے، قدر خیر قدر شر کا خالق اللہ ہے، اس بات کو بھی مان رہا ہے، صرف قیامت ہی کو تو نہیں مان رہا. آپ کہیں گے جناب ان تمام شے کا ماننے کا نام ایمان ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار ایسا ہے جیسے اس نے خدا کا انکار کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے یہ سب کافی ہے تو چھٹی ہو جائے گی. یہ ڈرامہ بچانا اور جو گویا کہ سلو پوائزن چلانا، کہنا میرے لیے اللہ ہی کافی اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو ایمان کی بحث میں ساری باتیں آ جائیں گی. تو یہاں پر کسی ایک شے کا بھی انکار گویا کہ پورے ایمان کا انکار اور خدا کا انکار ہے. دیکھو ابلیس کافر کیوں ہوا؟ وہ خدا کو مانتا تھا لیکن رسول کو نہیں مانا، تو رسول کو نہ ماننا خدا کو نہ ماننا قرار پایا. وہ خدا کو سجدہ بھی کرتا ہے تب بھی کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کو نہیں مانا. تو رسول کو جس نے نہیں مانا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو نہیں مانا. اس مفہوم کو حل کرنے کے لیے آپ حضرت جبریل کے ایمان اور ابلیس کے مسئلے کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ماننا جبریل کا قبول ہو رہا ہے، ابلیس کا قبول نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جبریل ایمان کے سارے تقاضوں کو لے کر خدا کو مان رہے ہیں اور ابلیس اس میں ایک کو چھوڑ کر خدا کو مان رہا ہے. تو کسی ایک کو نہیں چھوڑنا ایسا ہے جس طرح کہ اس نے خدا کو مانا ہی نہیں. سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ میرے دوستو ایمان ہے، جس کو سادے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ مجھ پر بھی ضروری ہے اس کو سمجھنا اور آپ پر بھی ضروری ہے اس کو سمجھنا، لہذا میں نے چند جملے اس کی وضاحت پر میرے دوستوں سے یہ پیش کیے کہ آپ نے اپنی نیند کو چھوڑا ہے، آرام کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، یہاں پر آپ آئے ہیں تو یہاں پر بیٹھنا آپ کو شعر شاعری کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ آپ کو یہاں پر دین کا منظر ملے اور اس کے بعد اگر نعت خوانی ہو تو پھر آپ کو لذت بھی آئے، ہم پڑھی جائے تو آپ کو مزہ آئے. شعر شاعری سے مراد میری نعت خوانی نہیں ہے، کیونکہ نعت خوانی کو شعر شاعری نہیں کہتے. شعر شاعری سے میری مراد حمد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو شعر شاعری نہیں کہتے، بلکہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنا تقریروں کے اندر، اپنا بھی ٹائم خراب کرنا اور عوام کا بھی ٹائم خراب کرنا، یہ ظلم عظیم ہے. مین مقصد جو مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کو سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں اس مختصر سی بحث سے آپ نے ایمان کی تمہید کو سمجھ لیا ہوگا، ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ تسلی سے سماعت کر سکتے ہیں. میرے دوستو اب ہم ایک ایک شک کی تشریح میں چلیں گے، اس میں انشاءاللہ رسالت بھی آ جائے گی، صحابہ کا ذکر بھی آ جائے گا، امام عالی مقام کا ذکر بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ سارے بیانات، اس میں کوئی ٹاپک فضول اور لایا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کیے جائیں جو اسلام میں قطعی حجت رکھتے ہیں، جس کو آپ سنیں تو ڈنکر کی چوٹ پر لاکھوں کے مجمع میں بیان کریں کہ جناب تاکہ آپ نے جو یہاں پر کچھ وقت دیا ہے تو اس کو آپ خود پر بھی عمل کریں اور مسلمانوں تک بھی پہنچائیں. میں نے یوں تو یہاں پر تقریباً 3 سال تقریریں کی ہیں. ہاں جی صاحب 3 سال کی؟ 3 سال تک. تو یقیناً ان 3 سالوں کے اندر 3 دفعہ میں نے توحید کا ذکر تو ضرور کیا ہوگا، کیونکہ پہلی موضوع کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ میں نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود کتابوں کو دیکھا اور اس طرف میں آیا، کیونکہ مجھے عادت پسند نہیں کہ جناب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کی جائے. ہاں کیونکہ مضامین اگر مسلم ہیں اور قطعی ہیں اور مضبوط ہیں تو اس کو ہر دفعہ پیش کیا جائے گا، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی اور عوام کے علم کے اضافے کے لیے بھی اور دلیلیں بھی لائی جائیں گی. جو عوام نے سن رکھی ہیں دلیلیں اس کو اس کی معاونت میں پیش کیا جائے گا، لیکن نئی بات کو عوام کے ذہنوں میں بٹھایا جائے گا تاکہ عوام کی سطح بلند ہو، عوام عوام نہ رہے بلکہ وہ خواص کی صف میں آ جائے گا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی شاہ صاحب عوام کے سامنے اتنی بھاری بھرکم باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھاری بھرکم باتیں ہوتی ہیں پھر اس کو آسان کیا جاتا ہے تاکہ عوام عوام نہ رہے بلکہ وہ خواص میں آ جائے گا، ان میں پھر خود اتنا جذبہ اور علم آ جائے کہ جناب وہ کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کر سکے، رب کریم کی وحدانیت کو بیان کر سکے. فرق کچھ نہیں ہے، سرکار کے علم کی برکت ہے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے، اگر مجھے خدا نے یہ منصب دیا ہے تو علم چھپانے سے ختم ہو جاتا ہے، بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے. اور علم کس کی؟ ابا کی جاگیر نہیں، علم میرے مصطفیٰ کی عطا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے، سید امیر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، ان کا ذکر پاک بھی ہم کریں گے، آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ حدیث سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے. آپ اپنی قسمتوں پر رشک کریں اور اس حدیث پاک کو دیکھیں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کہ میں نے سرکار کو خطبے میں حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہوئے دیکھا کہ اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خدا جہنم میں ڈالے گا؟ مجھے بتاؤ، اسے خدا عذاب دے گا؟ بولو نہیں دے گا عذاب. بولے کیوں، مجبوری ہے؟ میں نے کہا مجبوری نہیں ہے، محبوبی ہے. جو خدا جب جسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو وہ خدا کے ذات کی صفات کا متحمل ہونے کے ساتھ اس زمین پر کلمۃ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. پھر اگر وہ قبر میں بھی چلا جائے تو اسے یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار خدا کا ذکر دلوں کو قرار پہنچاتا ہے. محدثین مفسرین میرے آقا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اور تمام علماء قاضیات قاضی ثناء اللہ تمام لکھتے ہیں کہ یہاں سے خدا کا ذکر سے کیا مراد ہے. فرمایا اتنی اس میں، اس ذکر میں اتنی وسعت ہے کہ جو شخص خدا کا ذکر کرتا رہا اور اس سے لوگ خدا کو جانتے رہے تو خدا نے اس کے سراپا اس کے وجود کو بھی اپنا ذکر کر لیا. اب اگر کوئی غوث اعظم کو شیخ عبدالقادر کہے گا تو درحقیقت ان کی تعریف خدا کی تعریف ہوگی، کیونکہ مصنوع کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے. میں اگر اس گلاس کی تعریف کروں تو درحقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف، اگر میں اس مائک کی اور امپلیفائر کی تعریف کروں کہ جناب بجنے میں بڑا زوردار ایک آواز دے رہی نہیں لیکن پھر بھی پہنچ رہی ہے، تو اس مصنوع کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے. تو اگر کوئی زمین و آسمان کی تعریف کرتا ہے تو یہ خدا کی تعریف ہوتی ہے. تو زمین اور آسمان سے بڑا رتبہ تو امت محمدیہ کا ہے، اور امت محمدیہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اولیاء کا ہے، تو یقیناً ان کا ذکر کرنا وہ خدا کے مصنوع ہے، تو درحقیقت خدا کی تعریف کرنا ہے. کہتے جی عرس نہ کرو، میں نے کہا خدا کا ذکر کرنے کا اس سے بہترین موقع کہاں ملے گا؟ وہ کہتے جی کیا نہ کرو، میں نے کہا خدا کا ذکر کرنے کا اس سے بہترین موقع کہاں ملے گا؟ کہا ذکر حسین نہ کرو، میں نے کہا اس سے بہترین موقع کہاں ملے گا؟ وہ حسین جو تمہیں کربلا میں نظر آ رہا ہے وہ جسم کے اعتبار سے وہ حسین ہے، حقیقت کے اعتبار سے کلمۃ اللہ ہے. وجال حق و زحق الباطل کی عظیم تفسیر ہے، کلمۃ اللہ کی حدیث تفسیر ہے. خدا تو نہیں تمہیں پرانا کام کرے گا نا، خدا اپنے بندوں میں یہ صفات منتقل کرتا ہے اور اس کے ذریعے خدا کا وجود کا ثبوت ہوتا ہے. جس طرح چاند سورج ستارے زمین آسمان خدا کے وجود کے مظاہر ہیں، اسی طرح خدا کے اولیاء میں خدا کے وجود کے مظاہر ہیں. جس طرح سورج کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اس طرح غوث اعظم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کربلا کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، نجف کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ابو بکر کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، فاروق اعظم کی جرت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، عثمان غنی کی ثقافت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. میرے آقا میرے مولا میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان، مولا کائنات فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان کے ذکر کو یاد کر کے خدا یاد آتا ہے. تو دراصل انہوں نے خدا کا ذکر کیا اور یہ کلمۃ اللہ ہو گئے، کلمۃ اللہ ہو گئے. انہیں یاد کرنا، خدا کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ مصنوع کی تاریخ سانے کی تاریخ ہوتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں گیارہویں پر اور کیا دلیل دی جائے، اور اس پر اور کیا دلیل دی جائے. جو مولوی بنیادی مسئلہ نہیں سمجھ سکے اس کو قوم مندر کا رخ کرے، کہ تجھے یہی نہیں پتا کہ جناب اس میں ہوتا کیا ہے، تجھے یہی نہیں پتا کہ احسان ثواب میں ہوتا کیا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ سبیل حسین میں کیا ہوتا ہے، تجھے یہی نہیں پڑا پتا کہ ذکر حسین کی محفل میں کیا ہوتا ہے، تجھے یہی نہیں پتا کہ فاضل بریلوی کی سیرت کے بیان کرنے میں بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، اور تو سمجھتا نہیں ہر مسئلے کو بدعت قرار دے دیتا ہے، ہر مسئلے کے لیے شریعت کی حجت مانگتا ہے. ارے اس محفل میں جس ذکر سے خدا یاد آئے یہی اس کی حقیقت کی دلیل ہے، اس کو صحابہ کے گروہ میں تلاش کرنا احمقانہ پن نہیں. اور کیا ہے کہ صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ ابے میں نے کہا خدا یاد آ رہا ہے، تو صحابہ کی دلیل مانگ رہا ہے؟ خدا خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کو خوب دعا کر یاد کرو، ہمت لگا کر یاد کرو، ہمیشہ یاد کرو. ہم نے کہا مولا ہم یاد کرتے، ملا کہتا صحابہ نے کیا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کر ڈالے سوال، ان شاء اللہ جواب دے دے تو بول دینا مجھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة واصيلا، ایمان والو ہمارا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ، وافر مقدار میں جتنی تم میں استطاعت ہے. مالا یطاق تکلیف مالا یطاق ہم تمہیں نہیں دیتے، لیکن جتنا تمہارے بس میں ہے بالخصوص جو تم پر فرائض عبادتیں ہیں اس کے ذریعے، نوافل کے ذریعے جتنا کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تو فرائض تو مسجدوں میں ادا کر کے خدا کا ذکر کر لیتے ہیں، اس پر گیارہویں میں آ کر اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں. تاکہ نوافل کی حمد گویا کہ پوری ہو جائے. تو میرے دوستو توحید ایمان کے موضوع پر ایک بنیادی حصہ ہے, اور اس محفل میں ہم نے دیکھنا ہے کل انشاءاللہ شرک کی بحث کریں گے تو اس کی اور مزہ دوں گی, کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. تو عرف الاشیاء بازدادہا, انسان یہ میں تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گیارہ دن آپ ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ آپ میری طبیعت سمجھے, میں آپ کی طبیعت گزر لوں. آپ دیکھیں مولانا زور لگاتے ہیں بات مطلب کی نہیں کہتے کل نہیں آنا, اور میں دیکھوں گا یار بات تو مطلب کی عوام سبحان اللہ نہیں کہتے. اب آپ اس بات کو دیکھیے غور سے کہ انسان کی گھٹی میں اللہ رب العزت نے اختلاف کو رکھا ہے, اور اختلاف کے بغیر تو دنیا کا وجود ہی نہیں ہے. اختلاف کے بغیر دنیا کا وجود ہی نہیں. اگر اللہ رب العزت حضرت آدم کو پیدا کر کے اپنی محبت کے ماننے اور نہ ماننے میں اختلاف نہ کرواتا تو ابلیس کی صورت میں شر نظر نہ آتی اور جبریل کی صورت میں خیر نظر نہ آتا, ابلیس کی صورت میں کفر نظر نہ آتا اور جبریل کی صورت میں ایمان نظر نہ آتا, ابلیس کی صورت میں نفاق نظر نہ آتا اور جبریل کی صورت میں اخلاص نظر نہ آتا, ابلیس کی صورت میں کفر اور جہریت اور لادینیت نظر نہ آتی اور جبریل کی صورت میں ایمان اسلام اور محمدی کلمہ نظر نہ آتا. تو اختلاف کبھی حیات کا باعث بھی ہے اور اختلاف کبھی ضرر کا باعث بھی ہے, اور ہر چیز اپنی ضد سے اس لیے متعارف ہوتی ہے. ابلیس کو نہ رکھا جاتا تو جبریل کا تعارف نہ ہوتا, ابلیس کے ذریعے شر کو نہ رکھا جاتا تو جبریل کے ذریعے خیر کا وجود نہ آتا, ابلیس کو پیدا کر کے نافرمانی کا وجود نہ رکھا جاتا تو انبیاء کو پیدا کر کے محبوبانہ طریقے کو وضاحت نہ دی جاتی. تو ہر چیز اپنی ضد سے متعارف ہو جاتی ہے, ہر چیز اپنی ضد سے متعارف ہو جاتی ہے. ابھی سردی کی راتیں چل رہی ہیں, میں کسی کو مشورہ دوں جناب جو اس بات پر کہتا نہیں ہے مولانا اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں, اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں, تو میں نے کہا دیکھو تم نے اس بات پر مجھ سے اختلاف کیا لہٰذا تمہیں اتنی تمیز آئی کہ تم بول رہے ہو. اختلاف تو تم نے بھی کیا سو, کیونکہ اگر اختلاف تو جب نہ ہوتا کہ جو میں کہہ دیتا تم سن لیتے, لیکن تم کھڑے ہو کر کہہ رہے یار مولانا نے غلط تقریر کی, تو اس سبب اختلاف تم نے مجھ سے کیا, تو اختلاف تو تم نے بھی کیا, اور تم نے اختلاف اس لیے کیا کہ مولانا نے غلط تقریر کی, میری تقریر کی رد پر تم نے بات کی, جناب مولانا نے غلط بولا. تو جناب اگر میرا بولنا اختلاف تھا تو آپ کی وضاحت بھی تو اختلاف ہے. انسان اختلاف سے بھاگ نہیں سکتا, انسان اختلاف سے بھاگ نہیں سکتا, اس لیے کہ اسی اختلاف کے اندر اس کی موت ہے, اسی اختلاف کے اندر اس کی حیات ہے, اسی اختلاف میں اس کی بے چینی ہے, اسی اختلاف کے اندر اس کا سکون ہے. اب اس کے لیے رب کریم نے راہ ہموار کر دی ہے کہ وہ کس اختلاف کے ذریعے جرا اور روح کو جرا اور صراط مستقیم کی تلاش کرتا ہے, اور کس اختلاف کے ذریعے وہ نعرے جہیر کی طرف جاتا ہے. یہ تو اب اس کی فکر پر ہے, اب یہ گویا کہ اس کی سمجھ پر ہے. نفس اختلاف کوئی بری چیز نہیں. اب دیکھیے سردیوں کی راتیں چل رہی ہیں, میں کسی سے کہوں جناب گھر جانا رات کو 12 بجے, قمیض اتار کر صرف بنین میں, ٹھیک ہے, ٹھنڈے موسم میں کھڑے ہو جانا گھر کی چھت پر, اور ڈیفریزر کے بڑے بڑے برف کے گولے ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالنا, پانی بھی ٹھنڈا ہو اور اس پر برف ڈالا جائے وہ برف بھی ٹھنڈا ہو, اور جب وہ بالکل ایسا ہو کہ ہاتھ بھی نہ لگا سکے اس کو پی جانا. میں تو نہیں پیوں گا. میں نے کہا پی لو بھائی, کیوں نہیں پیو گے؟ کا گلا خراب ہو جائے گا. کیا کہنے لگے؟ گلا خراب ہو جائے اور مجھے بخار آ جائے. میں نے کہا کیوں؟ صحت کی قدر ہے, صحت کی قدر ہے. کہاں؟ تو میں نے کہا صحت کا تعارف آپ کے سامنے کیسے ہوا, صحت کو آپ نے جانا کیسے؟ کہ جب بیماری میرے سامنے آئی, جب بیماری میرے سامنے آئی تو صحت متعارف ہو گئی, تو صحت کے ذریعے بیماری کے ذریعے صحت کا خود بخود تعارف ہوا, صحت کو کوئی بتایا نہیں گیا, صحت کا خود بخود تعارف ہوا, رات ڈھل گئی دن کا خود بخود تعارف ہو گیا. اس لیے کہ رات کے ذریعے, رات اور دن میں اختلاف ہے تو لہٰذا رات کے ذریعے ہم نے دن کو جانا, بیماری کے ذریعے ہم نے صحت کو جانا, کفر کے ذریعے ہم نے ایمان کو جانا, نفاق کے ذریعے ہم نے اخلاص کو جانا, دہریت کے ذریعے ہم نے اسلام کو جانا, ابلیس کے ذریعے ہم نے جبریل کو جانا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کو جانا. یہ اختلاف قرآن نے رکھا اس لیے ہے کہ انسان ہر شے کو اختلاف کے ذریعے قبول کرتا ہے. آج تو ہم توحید کی بحث کریں گے, لیکن توحید کا معنی ہے وحدت کے اعتبار سے کہ رب کریم کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں یکتا اور تنہا جاننا اور ماننا، یکتا تنہا جاننا اور ماننا. اب اس کی ضد کیا ہے؟ شرک. رب کریم کی ذات میری اور صفات میری کسی کو خدا سمجھ کر شامل کر دینا، یہ ہے شرک. تو آج ہم ضد کا ایک پہلو توحید پر تھوڑی مختصر سی بحث کرتے ہیں، پھر اس کی دوسری شکل انشاءاللہ جب شرک پر ہم بحث کریں گے مختلف اینگل سے دیگر اور اعتراضات اور اس کی وضاحت کے ساتھ، تو ہمارے سامنے جب دونوں چیزیں واضح ہو جائے گی تو اسلام کی تعلیم واضح ہو جائے گی. جناب یہ شرک ہے تو یہ اسلام ہے، اور جب توحید آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو شرک آپ کو درست سمجھ جائے گا. اس لیے کہ جب ایک چیز کو سمجھ لیا جاتا ہے تو دوسری چیز جو اس کی ضد ہوتی ہے اس کا تعارف خود بخود ہو جاتا ہے. اس کا تعارف جب اچھی چیز آ جاتی ہے تو خراب چیز گنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ خراب چیز کو جب دیکھ لیتا ہے تو بندہ حسن کا تعارف ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اس کے خلاف ہوگا وہ حسن ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اچھا ہوگا. تو توحید رب کریم کو ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ ہے توحید. لیکن میں بڑا حیران ہوا مفتی شفیع میزان بینک کے جو بانی ہیں جناب تقی عثمانی صاحب، ان کے والد مفتی شفیع دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتیوں میں سے ہیں، تھانوی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، دارالعلوم کراچی کے مؤتمن بھی رہے ہیں. انہوں نے جناب جو تعریف کی ہے، تھانوی صاحب نے بھی تعریف کی ہے، اللہ کو ایک جاننا ایک جانا ایک جاننا. ہم نے کہا جاننے کا نام تو ایمان نہیں ہے. حضرت آپ مفتی ہو گئے آپ کو تعریف نہیں آئی، جاننے کا نام تو ایمان نہیں، اس لیے کہ خدا کو جانتے تو کافر بھی تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تو کافر بھی تھے. قرآن نے کہا کہ محبوب آپ کو ایسے جانتے ہیں جتنا اپنے باپ دادوں کو نہیں جانتے، جتنا ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں جاننے کا علم ہے اس طرح آپ کے جاننے کا علم ہے. تو اسلام جاننے کا نام نہیں، اسلام ماننے کا نام، ایمان ماننے کا نام ہے. تو رب کریم کو ذات میں اور صفات میں ایک ماننا، یہ ہے عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید. دیکھیے جناب یہ تو ایک مختصر سا اس کا لبے لباب تھا، اب اس کے دلائل کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ خدا نے خود اپنے وجود پر کیا دلیل دی، کیونکہ جو دلیل خدا اپنے وجود پر دے گا دعویٰ کرے گا خدا کہ میں ایک ہوں اور میں ہوں. جب خدا یہ کہے کہ میں ہوں تو پھر جب وہ دلیل دے گا اپنے ہونے پر تو پھر کون عالم دے سکتا ہے، کون محدث دے سکتا ہے، کون مفسر دیتا ہے. تو پہلے ہم اللہ رب العزت کے دعوے الوہیت اور دعوی وجود کے ہم ہیں اور تم اسے محسوس کر سکتے ہو اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر تین مناظرے دیکھیں گے ہم کس اعتبار سے. کہ یہ تو رب کریم نے اپنے دعوے کی دلیل سمجھا دی کہ ہم ہیں اور یہ دلیلیں ہیں، تو ہم نے وہ نہ سمجھا جو انبیاء نے سمجھ لیا. اور جب انبیاء کا ایسے لوگوں کے سامنے سامنا ہوا، ایسوں سے ٹکراؤ ہوا جو کہتے تھے خدا نہیں ہے، تو انبیاء نے ان کو کیسے سمجھایا؟ ایک تو خدا اپنے ہونے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم ہیں، اس کی یہ دلیلیں ہیں، اور ایک نبی کے سامنے ایسے لوگ آ گئے جو خدا کی یکتائی یا سرے سے خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو ان کو نبی نے کس انداز میں گویا کہ سمجھایا. تو ہم اس تین ترتیب کے اعتبار سے چلیں گے. پہلا مناظرہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے ذکر کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا کی وحدانیت کو کس انداز میں پیش کیا. دوسرا حضرت ابراہیم اور نمرود کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی وجود اور وحدانیت کو نمرود کے سامنے کیسے پیش کیا. یہ تو آپ علماء سے سن چکے ہیں، میں اس تھوڑی تشریح اور نکات الگ سے بیان کروں گا. اور تیسرا مناظرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو آپ نے نجران کی نصارہ کے ساتھ رب کریم کی وحدانیت اور کفاروں سے کن کے سامنے رب کے وجود کو پیش کیا ہے. جب خدا اپنے وجود کی دلیل دے اور انبیاء جو اس کے نائب اور حاکم ہیں اور گویا کہ اس کے حکم کے حاکم ہیں، وہ جب خدا کے وجود کو ثابت کرے تو پھر ہمیں کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی محقق کی دلیل لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے کہ جس انداز میں دعویٰ یہ سمجھا سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں، اس انداز میں نہ دعویٰ کوئی پیش کر سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کے مضامین کو غور سنا کریں کہ رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے. اور یہ مضامین آپ کے دل پر جب گھر کریں گے کہ جب آپ اپنے نام کو بھولیں گے کہاں بیٹھے ہیں اس بات کو بھولیں گے، جب آپ اپنے دل میں خدا کے لیے حضوری کی فضا کو بنائیں گے، جب آپ کے دل کے اندر یہ احساس اور جذب کی کیفیت طاری ہوگی، اور نہ بھی ہو تو کوشش کریں جتنا پاکیزہ تصور آپ دل میں لا سکتے ہیں، اپنے دل کو جس قدر کاسائے رحمت کی بھیک کے لیے آپ بنا سکتے ہیں رب کریم کی بارگاہ سے فیضان لینے کے لیے، اس کی تعلیمات کے حق کو سن کر عقل سلیم والا شخص جس بات کو سمو لیتا ہے اپنے قلب میں، اس نظرانے کے ساتھ رب کریم ہمارے دل کو کھول دے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، مثبت فرما دے ہمارے قدموں کو، ثابت قدم کر دے ہمارے دل کو تیرے دین کے لیے ثابت اور جمع ہوا کر دے، کہ ہمارا دل تیرے ذکر کو سنے تو پلٹا نہ کھائے بلکہ وہ رک کر تیرے ذکر کو سموئے اور وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ سورہ نمل کے اندر رب کریم نے اپنے دعوی وحدانیت اور اپنے وجود کے میں ہوں، جب رب کہے میں ہوں ہم پوچھے مولا اس کی کیا دلیل، جب رب خود بتائے تو بات کیا ہے، کچھ باتیں تو وہ ہیں جو باری بھرکم ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، رب کریم نے فکر کی طرف اس بات کو بھارا۔ سورہ نمل میں شاد اور امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ تو صحیح آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تم اس وجود کا انکار کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجة، اور ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے، اور خود اپنے باغات دیکھو پانی گرتا ہے، ایک باغ ہے وہاں اور قسم کا پھول ہے، یہاں اور قسم کا پھول ہے، یہاں اور قسم کا پھول ہے، ایک ہی پانی تم اپنے باغ میں ڈالتے ہو، ادھر سے کچھ اگتا ہے، ادھر سے کچھ اگتا ہے، وہاں سے کچھ اگتا ہے۔ فرمایا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں کہتے کہ تم پیدا کرو تو تم میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ تم ان باغات کو اگا سکتے، اس رنگین پھلوں کو اگا سکتے، اس پھل کے اندر رس کو پیدا کر سکتے، اور تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، تو اگر خدا نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب پانی نہ ڈالو اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز پیدا کر کے دکھاؤ کہ جو خود بخود وجود میں آ جائے۔ یہ درختوں کے پتوں کی نزاکت کو تم دیکھو، اس درختوں کی وجود کی ساخت کو تم دیکھو، تمہاری عقل حیران ہو جائے گی کہ پتے کے اندر اتنی نرمی، پھل کے اندر اتنی چاشنی، یہ کس نے پیدا کر دیا؟ اور ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ پیالہ پانی لے کر تم اس پہاڑ پر چلے جاؤ تو تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے، اور تم ڈر جاؤ کہ جناب یہ پیالہ پانی لے کر کتنا اوپر چڑھ جائے گا، وہ کتنا ہانپے گا، وہ کتنا تھکے گا، تو محبوب ان سے کہہ دو کہ وہاں برف کس نے اتارا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر چشمے کس نے بہائے ہیں، ان سے یہ کہو یہ کرنے والا کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے؟ ان کو متعجب کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس میں پانی برسایا، اور تمہارے لیے گویا کہ خوشدار خوشبودار باغات کو وہاں پر پیدا کیا، اگر تمہیں کہہ دیا جاتا کہ تم ایسا کرو تو یقیناً تم نہیں کر سکتے تھے۔ رب کریم شاہ فرماتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بل ہم قومی یعقلون، لیکن یہ ایسی چیز ہے، بل ہم قومی یعقلون، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جانتی سب کچھ ہے لیکن گویا کہ عدل کو قبول نہیں کرتی، باغی ہو جاتی ہے اور اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے کہ ان کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، کہ آسمان برس رہا ہے اور گویا کہ سبزہ اگ رہا ہے، ہم اگر اپنی تمام تر طاقتیں بروئے کار لے آئیں تو ایسی نزاکت، ایسی لطافت اور ایسا مضبوط جسم ہم نہیں بنا سکتے۔ پر رب کریم نے فرمایا یقیناً تمہیں عقل دی گئی لیکن اس کے باوجود تم ایسی قوم ہو کہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ تم اس سے تجاوز کر گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ مزید ہوتا ہے کہ امن جعل الارض قرارا، محبوب ان سے کہے کس نے ہے جو زمین کو قرار دیا ہے؟ ابھی زلزلہ آیا ہے، دہریوں سے یہ کہوں کہ جناب آج سائنس بھی گھٹنے ٹیک رہی ہے، ماہر ارضیات اپنا علم تو پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور یقیناً یہ علم خدا کی طرف سے نور ہوتا ہے، اس کی صداقت بھی ہو سکتی ہے کہ جو زمین کی پلیٹوں کے متعلق وہ گویا کہ اپنے تجربات پیش کر رہے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن آج بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب یہ زلزلہ آئے گا کب اور معاملات کیا ہوگا۔ رب کریم شاہ فرماتا محبوب ان سے کہو اس زلزلے کو یاد رکھ کر مسلمان اس بات کو سنو، رب کریم فرماتا امن جعل الارض قرارا، پوچھو ان سے کون ہے جس نے زمین کو روک کر رکھا ہوا ہے، کون ہے جس نے زمین کو طے در طے بنایا اور پھر اس کو روک کر رکھا ہے، تمہیں کوئی سکون نظر نہیں آئے گا، کوئی معاملات نظر نہیں آئیں گے. فرمایا وجعل خلالها انہارا، اور تم پوچھو کون ہے جو زمین کے بیچ میں سے پھاڑ کر دریا بہاتا ہے. اس زمین کی سختی کو تم دیکھو، پھر دیکھو کون ہے جو اس کے درمیان سے گویا کے دریا کو بہاتا ہے. اور محبوب ان سے پوچھو وجعل لها رواسی، اور ان سے پوچھو کہ اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ کس نے بنا دیے، جو اس پر گڑے ہوئے ہیں یہ پہاڑ کس نے بنا دیے. اگر تم کوشش کرو تو ایسی مضبوط شے تم نہیں بنا سکتی، اور تم بناؤ تو جناب وہ فنا ہو جائے. ان پہاڑوں کی عمر کو دیکھو تو جناب نہ جانے کب سے یہ پہاڑ گویا کہ قائم ہے. میرے آقا تو فرماتے ہیں حرم کے سامنے جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، میرے آقا فرماتے ہیں اس دھرتی کو جب بنایا گیا تو سب سے پہلے وہ پہاڑ بنایا گیا. آج آپ دیکھو پہاڑ ایسی حسن و جمال کے ساتھ موجود ہے. سکا فرماتے ہیں جب دنیا بنائی گئی تو سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا گیا. اللہ اکبر. تو یہ رب کریم شاہ فرماتا کہ محبوب ان سے پوچھو کہ زمین کو قرار کس نے دیا، یہ خدا کا انکار کس انداز میں کرتے ہیں. ان سے پوچھو اس پہاڑوں کو اس کے اوپر نافذ کس نے کیا. وجعل بین البحرین حاجزا، اور ان سے پوچھو کہ اللہ رب العزت نے سمندروں کے درمیان آڑ کر دی ہے. جب دو پانی آ کر ملتا ہے تو یہاں پر کالا پانی ہے، وہاں پر سفید پانی ہے. کہیں نہ جائے آپ، پاکستان میں صبح سرحد کی طرف چلے جائیں، سرحد کی وادی میں داخل ہوتے باہر کہ جب ہے دونوں پانی تو حلق ملک کیوں نہیں ہوتے، آخر وہ رنگ کیسا ہے جو ختم نہیں ہوتا، آخر وہ فصل کیسی ہے، وہ لکیر کیسی ہے کہ جو آپس میں ختم نہیں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دو لکیروں کو ملا دیا جائے تو وہ خلط ملط ہو جاتی ہے. لیکن یہ پانی اور یہ سمندر جو دو جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں تو آپ دیکھو بحر احمر اور بحر اسود دونوں جا کر جہاں پر ملتے ہیں تو ایک طرف کالا پانی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف لال پانی ظاہر ہوتا ہے، اور کنارے میں جہاں جہاں یہ جاتے ہیں یہ حجاب، یہ حاجز، یہ فصیح، یہ لکیر اس کے ساتھ برقرار رہتی ہے. محبوب ان سے تقاضا کرتا اور ان سے پوچھو، یہ دلائل رب کریم شاہ فرما رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا ہے، زمین کو قرار دیا ہے، اس میں ثمرات اتارے ہیں، اس میں پھل اگائے ہیں، خوبصورت باغات اگائے ہیں، پہاڑ کو اس پر رکھ دیا ہے، سمندروں کے درمیان گویا کہ ہم نے آگ پیدا کر دی ہے. الہ مع اللہ، کہ خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان میں اکثر اس بات کا علم نہیں رکھتے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ام من یجیب المضطر، پوچھو ذرا ان سے کہ جو پریشان حال آدمی ہوتا ہے اذا دعاہ، تو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، اس کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ اس کے معاملات کو کون سنتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اللہ کے پاس ایک دہریہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ خدا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے اور آیتوں کی طرح اس آیت کو بھی پڑھا کہ جب مشکل میں بندہ پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا پیشہ کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اس کنارے سے مال کشتی میں بھر لیتا ہوں، دوسرے کنارے پر پہنچتا ہوں، وہاں پر مال فروخت کر دیتا ہوں. میرے آقا میرے مولا بحر العلوم امام متقا والنقا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آدر شاہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچ تو صحیح اور یہ بات بتا اپنے تجربے سے کہ کبھی ایسا ہوا کہ دوران سفر جب سمندروں میں کوئی کشتی کو تو لے جاتا ہے تو یہ منہ کھولی ہوئی لہروں میں کوئی حادثہ تجھے پیش آیا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی ایسا ہوا تو نہیں. یہ کہا سوار کر بڑا غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں، کہنے کو تو دل نہیں چاہتا لیکن آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. کہنے لگا کہ جناب واقعہ ایسا ہے کہ جو میرے دل سے بھلایا نہیں جاتا. پوچھا کہ جناب وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر اس کے لہروں میں سخت قسم کی طغیانی تھی اور سمندر میں زبردست قسم کا طوفان تھا. لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ جناب لے کر نہ جانا اس لیے کہ غرق نہ ہو جائے، لیکن جب مجھے لالچ آئی کہ جناب جب مجھے مال زیادہ ملنے لگا اور کشتیاں نہیں چل رہی تھی، مجھے آفر زیادہ ہوئی، معاملات کی مالیت زیادہ ہوئی، تو میرے دل کے اندر گویا کہ لالچ پیدا ہو گئی. میں نے کہا جناب میں جاؤں گا، میں نے سارا مال اس میں جمع کیا اور جو سمندر کی نظر کیا تو وہ لہریں جو موت کا منہ کھولے کھڑی تھی، جیسی میری کشتی اس لہر میں داخل ہوئی تو سمندر کی تلاتن لہروں نے گویا کہ اس پر چپڑے چڑھانا شروع کیا اور اتنی زور زور سے لہروں کی ضربے میری کشتی سے ٹکرانے لگی کہ میری پوری کشتی ٹوٹ گئی اور مسمار ہو گئی. میں صرف ایک تختے پہ تھا اور اس تختے پر میں لیٹ گیا اور تھا بس ابھی رہا تو تبھی رہا. حضرت امام جعفر صادق نے روک کر فرمایا بتا کہ جب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, بکھرتے ہوئے دیکھا, اپنے تمام اندر متائے دنیا کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا, اپنی جان بچانے کی تجھے فکر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی. تو کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے تختے کو پکڑا. کہا اس مجبوری کے عالم میں کہ تیری معاون اور مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا, بتا میرا دل اس وقت کسی کو پکار رہا تھا؟ کہا میرا دل کسی کے روب میں ڈوبا ہوا تھا. کہا بس وہی ہوتا ہے. کہا بس وہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف تیرا دل کھینچا جا رہا تھا وہ شخص آگے ہوا اور بحر العلوم امام متقی بن رہا جانشین امام حسین حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا. اور رب کریم فرماتا ہے میں پوچھو ذرا کہ کون ہے جو پریشان حال دلوں کی فریادوں کو پوچھتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے؟ وَيَشْفُ السُّوءَ, کون ہے جو ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کون ہے اس نے جو تمہیں اپنے پچھلوں کے مقابلے میں نائب بنا دیا ہے؟ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا خدا کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرمایا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرنے والے ہیں. ایک ایک دلائل دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ یہ دلیلیں موجود ہیں لیکن تم ایسی قوم ہو جو حق سے تجاوز کرنے والی ہو. پھر کہا کہ جناب تم ایسی قوم ہو کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر فرمایا تم ایسی قوم ہو کہ تم بہت کم نصیحت کو قبول کرنے والے ہو. پھر فرمایا ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریک راستہ دکھاتا ہے؟ سمندر کی تلاتم لہروں کے اندر یہ بڑے بڑے جھاگ ایک تنکا کے مانند ہوتے ہیں. کون ہے جو اسے ساحل کی طرف لے جاتا ہے؟ کون ہے جو انہیں ساحل منزل کے ہم کنار کر دیتا ہے؟ محبوب ذرا ان سے پوچھو وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِي, اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلانا شروع کر دیتا ہے؟ جب تم پر بارش برسنی شروع ہونے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی رحمت کی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے اور تمہیں اس بات کی اطلاع ہو جاتی ہے کہ جناب اب رب کریم اپنی رحمت کا پانی برسانے والا ہے. فرما الہم مع اللہ, کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ فرما تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ سب سے بلند ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا کوئی شریک قرار نہیں دیا جا سکتا. تو رب کریم نے یہ تمام معاملات بیان کرنے کے بعد اپنے دعوی وحدانیت کو بیان کیا اور فرمایا محبوب اس میں ایک ایک چیز سے متعلق آپ ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گے اور ساکت کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ ساکت ہو جائیں گے تو ان سے پوچھو یہ کائنات وجود میں کیسے آ گئے, یہ معاملات کیسے ہو گئے؟ یوں تو قرآن میں بشمار جگہ پر رب کریم نے اپنی ذات اور اپنے صفات سے متعلق کلام فرمایا اور باتیں گویا کہ مرحمت فرمائی. ایک اور جگہ پر رب کریم نے بڑی محبوبانہ دلیل مرحمت فرمائی سمجھنے والے شخص کے لیے. اور اللہ کیا فرماتا ہے محبوب, یہ دماغ پر بہت بول دے رہے ہوں گے کہ سمندروں کو دیکھیں یا آسمان کو دیکھیں, ان سے کہو سب کو چھوڑو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اپنے مویشیوں کو دیکھو اس میں بڑی نصیحت ہے. فرمائی اپنے گائے یہ جانور ان ڈنگروں کو دیکھو اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. اب اس میں کیا نصیحت ہے؟ رب کریم فرماتا کہ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِعًا لِلشَّارِبِينَ شَائِعًا لِلشَّارِبِينَ. رب کریم فرماتا محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہارے جانور یہ تمہاری مویشیاں جو تمہارے سامنے موجود ہیں اس میں رب کریم نے تمہارے لیے بے بہا نصیحتیں رکھی ہیں اگر تم اس میں توجہ کرو. فرمایا محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہارے انعام یہ چوپائے جس کا تم گوشت بھی کھاتے ہو جن پر تم سواری بھی کرتے ہو, فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ بھی چرتے ہیں تو ان کا ایک منہ ہے جس سے وہ چرتے ہیں اور وہ ایک ہی میدے میں داخل ہوتا ہے اور اسی میدے اور پیٹ کے اندر وہ ہوتا ہے, اس میں خون بھی ہوتا ہے, فضلہ فرس یعنی گوبر بھی ہوتا ہے. اور رب کریم شاہ فرماتا کہ نسقیکم مما فی بطونہ, محبوب ان سے کہو دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کو شکموں میں ہے, ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں. کیا فرمایا کہ من بین فرسن و دم, جو گوبر اور خون کے درمیان ہے, یعنی جانور کھاتا ایک منہ سے ہے, میدا ایک ہے, رب کریم فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ایک صاف اور شفاف چیز ان کے پیٹ سے پلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ گندگی اور خون کے درمیان ہے. فرمایا لبن خالصن سائلن للشاربین، محبوب ان سے کہو کہ ان کے درمیان سے نکال خالص دودھ جو بہت خوشک ذائقہ ہوتا ہے اور پینے والے کو بڑا مزہ دیتا ہے. محبوب ان سے کہو کہ وہ کون خدا ہے، وہ کون ہے کہ جانور جو ایک منہ سے کھاتا ہے ایک میدے سے اسے ہضم کرتا ہے، لیکن جب تمہیں وہ دودھ دینے پر آتا ہے تو نہ اس دودھ میں کی خوشبو میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کی رنگت کی سفیدی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے، نہ خون کی رنگت ہوتی ہے. جو ایک رگ سے دو چیزوں سے چیر لیا تمہیں پاک خوش ذائقہ دودھ دے سکتا ہے، تو ذرا سوچو وہ کس نے کیا. اور یہ بھی سوچو جو ایک رنگ سے تین چیزوں کو جدا کر کے دودھ کو نکال سکتا ہے تو وہ قبروں سے ہزار لوگوں کو کیسے نہیں نکالا. کافر کہتے ہیں بھائی مر گئے بس ختم ہو گئے. ان کا نظریہ ہمارے پڑوسیوں کی طرح کہ مر گئے مردود دفا دینا، مر گئے اب کیا ہو. وہ بھی کہتے ہیں مر گئے بس مٹی ہو گئے، اب خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا. رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے، فارمولا جب تیار ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو دوبارہ اسے تیار کرنے میں مشکل نہیں ہوتا. اس فارمولے سے جو شے تیار کر لی جائے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب انسان پہلی دفعہ بنا تو تم نے اعتراض نہیں کیا، ابھی اسی انسان کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے تم اعتراض کر رہے ہو. وہ بھائی یہ پہلا بنانا مشکل تھا، اس میں تم نے اعتراض نہیں کیا، اب خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اب تم اعتراض کرتے ہو تو خدا اسے ویسے ہی زندہ کرے گا جس طرح کے دجال پہلے نقشے کے زندہ فرما دیا تھا. پہلے نقشے کے رب کریم نے اس کی ماں کے پیٹ میں جس مراحل سے اس کو گزارا ہے، اور اس کی ولادت میں جن مراحل سے رب کریم نے گزارا ہے، جن اندھیروں سے جن پردوں سے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اندر وہ کیا کردار لے رہا ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اندر وہ کیا معاملہ کر رہا ہوگا. ماں کے پیٹ میں اس کی بسات باقی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی سماج باقی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے مرض کی بیماری باقی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کے دل کی حالت باقی ہوتی ہے. محبوب کہو یہ کون ہے جو شکل کے اندر روح کو پیدا کر کے انسان کا جسم بنا دے. کیسے خدا کا انکار کر سکتے ہیں، یہ کیسے خدا کے وجود سے گویا کہ منکر ہو سکتے ہیں. تو یہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں بے شمار دلائل اپنی وحدانیت پر مکی صورتوں میں مرحمت فرمائے ہیں، وہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے قلب منیر پر یہ آیت نازل فرمائی. اگر بیان کریں تو جناب مہینے گزر جائیں ان پر گویا کہ بیان کرنے کے لیے، لیکن بات ایسی ہو کہ نہ کل بیان کیا جائے نہ کل کو چھوڑا جائے. تو لہٰذا یہ وہ بات اور منظر کے سامنے دو آیتوں سے بیان کیے گئے جس کے مضامین قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر واقع ہیں، اور اپنے قریب میں سارے انسانوں کو اس بات کی عبرت دلائی کہ تم ذرا اپنے گرد و نواح میں سوچو تو صحیح، یہ معاملات کرنے والا کون ہے. تمہارا دل خود کہے گا کہ جناب اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. فرمایا کہ یہ خدا کے وجود پر یہ بیان دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے اور آپ نے رب کریم نے کوہ طور پر خلعت نبوت سے جواب کو نوازا، اور جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سیدہ صفورہ کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے. آپ قرآن میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کا بڑا کثرت سے ذکر ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بڑے محبوب انداز میں کلام کرتا ہے. جب سرکار کو کافر تنگ کرتے ہیں نا تو اللہ پھر آیتیں پتا کیسے نازل کرتا ہے، پہلے انبیاء کی، کہ ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا تسلی دینے کے لیے. محبوب دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا نہیں کیا ان کو، لیکن کامیاب کون ہوا؟ وہی ہوئے. تو اپنے محبوب کو یہ نہیں کہتا کہ محبوب تو کیوں پریشان ہو گیا، نہیں، بلکہ محبوبانہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ محبوب ان کافروں کے تانے سے پریشان نہ ہونا. دیکھ موسیٰ کے ساتھ قوم نے کیا کیا، زکریہ کے ساتھ کیا کیا، یحییٰ کے ساتھ کیا کیا، ایوب کے ساتھ کیا کیا، یعقوب کے ساتھ کیا کیا، ابراہیم کے ساتھ کیا کیا، لیکن فتح کون پا گیا، آج نام کس کا زندہ ہے، کنہیں کا زندہ ہے. اس واقعے کے ذریعے رب کریم اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ تسلی جس نام سے میرے آقا کو دی گئی، جس واقعے سے دی گئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. علماء نے اس بات پر بحث کی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل زیادہ کیوں لائے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کرنے کے لیے. حضرت امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی وجوہ سے مناسبت ہے جو کسی اور کے درمیان نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی قوم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی قوم، ان کے اس قدر معاملات ملتے جلتے ہیں کہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار تنگ کرتے رب کریم حضرت موسیٰ کے متعلق باتیں نازل کرنا شروع کر دیتے. محبوب موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا، لیکن دیکھ ہم نے اس قوم کے ساتھ یہ کیا، تو بھی صبر کر، کامیابی تیری ہے. اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ تو میرے نبی ہے، تو میرا نبی ہے، تجھے میری بات ماننی ہے، تجھے یہ کرنا نہیں ہے. نہیں، یہ ڈرانے والے دھمکانے والا انداز نہیں ہے، بلکہ وہ کفار کے لیے رکھا گیا ہے. اور محبوب کو واقعات پہلی رسائل آئے گی. آپ بھی جب کسی کو مطمئن کرتے ہیں، کوئی شخص کوئی کام کرنا جا رہا ہے لیکن وہ کام نہیں سیکھ پا رہا، وہ تھک رہا ہے، بلا تسلی بلا تمسی، لیکن اس کا استاد، اس کا شیخ اس کو کہتا ہے کام چھوڑ کر نہیں جانا، دیکھو مجھے بھی پہلے کیا آتا تھا یا اس فلانے کو کیا آتا تھا، لیکن ایک وقت ہو گیا، آج یہ بہت بڑا ہنر مند ہو گیا ہے، بڑا کاریگر ہو گیا ہے، تو بھی تھوڑا صبر کر لے، یہ صبر کے لمحات گزر جائیں گے، تو بھی اپنی ایک دکان کھول لے گا، تو بھی اپنے معاملات کر لے گا، تو بھی اسی لائن پر آ جائے گا جس لائن پر ہم ہیں. تو بلا تسلی بلا تمسی من کل وجوہ یہ معاملات اللہ نے بیان فرما رہا اپنے مماثلت کے ساتھ، لیکن اپنے محبوب کو مطمئن کرنے کے لیے شاہ فرمان محبوب یہ کفار اور مشرکین جو تیرے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، فرعونیوں نے، قدویوں نے بہت ان کو تنگ کیا، تو حضرت موسیٰ کے واقعے کے ذریعے میرے آقا کو زیادہ تسلی اس لیے دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مناسبت ہے، بہت زیادہ مناسبت ہے. کس طرح دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بغض رکھنے والے تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالف تھے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفوں سے زیادہ طاقتور تھے. اگر آپ دیکھیں، امام راوی فرماتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ تھا، جو گویا کہ تمام معاملات میں تگدو میں لگا ہوا تھا. دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی اور کامیابی دی. تو محبوب تو بھی بے پرواہ ہو جا کہ خدا تجھے ان پر کامیابی دے گا اور تجھے فتح عطا فرمائے گا اور انہیں اس کو نابود کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے تنگ کیا تو آپ مصر سے مدین ہجرت کر گئے، اور میرے آقا کو جب قوم نے تنگ کیا تو سرکار مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو یہ بہت زیادہ مناسبت جو ہے وہ آپس میں پائی جا رہی ہے، جس کی بنا پر رب کریم بار بار سرکار کو تسلی دینے کے لیے سب سے زیادہ مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان فرماتا ہے. اسی طرح جس طرح فرعون کی قوم سمندر میں غرق ہو گئی اور ان کا نام و نشان نہ رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب اور کامران ہو گئے، اسی طرح کفار و مشرکین مکہ کے اندر مختلف جنگوں کے اندر ختم ہوتے رہے، رب کریم نے سارے مکہ کو میرے حبیب کے تلے تلے فتح کی دلیل بنا دی. بلکہ یہی نہیں، بلکہ جزیرہ عرب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو پھیلا دیا اور جزیرہ عرب کے سارے لوگ میرے آقا کے مطیع ہو گئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام راضی فرماتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک اور آپ کی زندگی مبارک کے اندر بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ جو ہے کہ کئی وجوہ سے مناسبت رہی. اس لیے اللہ رب العزت نے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو زیادہ بیان کر کے مکہ کے مشرکین کے تانے سے میرے آقا کو تسلی دینے کے لیے ان آیتوں کا نزول کثرت کے ساتھ فرمایا. اب یہی ذکر سورہ قصص میں، یہی ذکر سورہ انبیاء کے اندر، یہی ذکر مکی سورتوں کے اندر آپ کو جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ملے گا. لیکن سورہ شعراء کے اندر جو ذکر ہے اور جو مناظرہ ہے وہ سننے کے لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کیا دلیل دیتے ہیں. ایک تو آپ نے بھی دیکھا کہ رب کریم کا دلیل دینے کا انداز کیا ہے، اب اس کے محبوب اور اس کے نائبین رب کریم کے وجود کو ثابت کرنے پر کیا دلیل دیتے ہیں. سورہ شعراء کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچی اور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تقریر کی اور الحمدللہ رب العالمین کی کلمات کو بلند کیا، تو فرعون بڑی موٹی عقل والا جاہل تھا. ایک ہوتا ہے عام جاہل، ایک ہوتا ہے انتہائی غبی اور موٹی عقل والا جاہل، کہ اس کے نیچے والے اس کو چونا لگا رہے ہوتے لیکن اس کو پتا نہیں چلتا. بہت موٹی عقل والا جاہل یہ فرعون تھا. فرعون آئے ہیں اپنے پجاریوں کو بلا کر، ان کو کہتا سجدہ کرو میرے کو، انا ربکم الاعلی. کیا کہتا تھا فرعون؟ وہ جماعت اسلامی والا کہتا میں ہوں ابو الاعلی. میں نے کہا ایک رب فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رب کریم نے اسے سمندر میں غرق کر کے جہنم میں ڈال دیا. دریا میں غرق ہوا کہاں گیا؟ جہنم میں گیا، کیونکہ لفظ اعلی خدا کو پسند نہیں ہے کسی کے لیے، اعلی خدا کو پسند نہیں ہے کسی کے لیے. سمجھے؟ کہا انا ربکم الاعلی، اس دعوے سے علماء نے لکھا کہ جناب وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور سارے اپنی قوم کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ جناب اپنی طاقت میرے سامنے واضح کرو. وہ سارے جو کیونکہ موٹی عقل کا اس لیے تھا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے کہتے تھے اپنی طاقت. اب اس کا کیا لشکر ہے, کیا طاقت ہے اس کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ہے, بادشاہ کے پاس 25-50 ہزار فوجی تو ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتا کہ نہیں روحانی طاقت ظاہر کرو. چلو کہہ کر دیتے, وہ جادوگر اس کے پاس جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ جادو کریں کیسا کریں, تو کہا پہلے اس پاگل کی آنکھوں پر جادو کرو. تو جس کو وہ خدا کہہ رہے تھے, جس کو سجدہ کر رہے تھے, اسی کے ساتھ پہلے فرعون کی آنکھوں پر گویا کہ جادو کیا, پھر وہ رسیاں پھینکتے تھے اس کے سامنے اور وہ کبھی سانپ بن جاتی تھی, کبھی کیا بن جاتی تھی. فرعون بڑا خوش ہوتا تھا, مجھے جو سجدہ کرنے والے وہ اتنے کامل ہیں, اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تو اتنی موٹی عقل کا ہے کہ وہ نیچے والے چنا لگا رہے تھے کہ تیری آنکھوں پر جادو کر دیتے تجھے پتا بھی نہیں چلتا. وہ اتنا بے وقوف بناتے تھے اسے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کے دربار میں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یکتائی اور وجود پر آیت الحمدللہ رب العالمین کے مضامین کو پیش کیا, تو فرعون بڑا متعجب ہوا. سورہ شعراء میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا موسیٰ رب العالمین کون ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کی تعریف کس انداز میں کی جاتی ہے. یہ بہت نفیس موضوع ہے, ورنہ میری بھی طبیعت خراب ہے آپ بھی نہ تھکیں. یہ بہت نفیس موضوع ہے اور بات ہے کہ خدا کا مقام کسی بندے کے سامنے واضح کرنا ہو تو کس طرح کیا جاتا ہے. اب فرعون پوچھتا ہے وما رب العالمین, رب العالمین کون ہے, رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ وہ خود کو رب العالمین کہتا تھا تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کسی کو رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ تعریف جب کسی چیز کی جاتی ہے, کسی ذات کی جاتی ہے, تو تعریف اس چیز کے اجزاء, اس چیز کی جنس, اس چیز کے فصل پر مشتمل ہوتی ہے. اور خدا کی ذات نہ جنس میں آ سکتی ہے, نہ فصل میں آ سکتی ہے, نہ اجزاء میں آ سکتی ہے. اس لیے خدا کی تعریف اس کی صفات ہی سے کی جائے گی. اس کی ذات کی طرف صرف اشارہ ہوگا, دیکھو آسمان کس نے بنایا, دیکھو زمین کس نے بنائی. اس لیے کہ جس ذات کے اجزاء نہیں, جو اجزاء پر مشتمل نہیں, جو جنس اور فصل پر مشتمل نہیں, تو ہمارے جیسا عقل والا شخص اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے انبیاء اکرام نے جب بھی خدا کے وجود پر دلیل کی ہے تو خدا کی ذات کے مقام کو نہیں بلکہ صفات سے استدلال کیا. دلیل صفات سے پکڑی ہے, دلیل صفات سے پکڑی ہے. اور وہ کہتا تھا وما رب العالمین, رب کریم رب العالمین کون ہے, اس کی کیا تعریف ہے, اس کی ماہیت کیا ہے. اور ماہیت جو ہے وہ اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے, اور جو اجزاء پر مشتمل چیز ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی, وہ حادث ہوتی ہے. وہ واجب نہیں ہوتی, حادث ہوتی ہے. اور رب کریم کی ذات واجب ہے, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے کوئی نہیں, اس کے بعد کوئی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم پہلے نہیں تھے, 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال 90 سال 100 سال, اس سے پہلے ہم کوئی بھی نہیں تھا. آپ میں سے جو بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں تھا. بعد میں پہلے عدم میں تھے, اب وجود میں آئے, تو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے, تو اس کو حادث کہا جاتا ہے. اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, عقل کہتی وہ ایک ہی ہوگا, کیونکہ ایک کے علاوہ اگر دو ہوں گے تو یا وہ اس سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. اگر بعد میں ہوگا تو واجب نہیں ہوگا, پہلے ہوگا تو یہ واجب نہیں ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت میں سب سے بڑی دلیل رب واجب. اس لیے کہ ایک ہی ذات ہوگی جو سب سے پہلے ہوگی, اگر دو ہوں گے تو یا وہ پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. اگر وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو اپنے وجود میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے, اپنے وجود میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے. تو خدا واجب الوجود ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں, اس کے بعد کوئی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا معنی ہے واجب الوجود. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو شرک جو ذات پر ٹھہرایا جاتا ہے, کہتے جی تم نے خدا کی ذات میں شرک کر دیا. ہم نے کہا بھائی ہم نے کس کو واجب الوجود کہہ دیا؟ کیونکہ ذات میں شریک تو جب ہوگا جب تک واجب الوجود نہ جائے, اور جب واجب الوجود کہہ دیا تو ذات میں شریک ہو گیا. لیکن کوئی شخص, کوئی مسلمان کلمہ بول کسی نبی بنی یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی واجب الوجود نہیں سمجھتا, بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجرہ سیدہ آمینہ طاہرہ زاہدہ ہے اور آپ کے والد گرامی حضور سیدنا عبداللہ ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جب دی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور خدا کو کسی نے پیدا نہیں. تو میلاد کرنے سے تو شرک ختم ہوتا ہے, شرک فی ذات کا عقیدے کی نفی میلاد کرنے سے ہوتی ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا, جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے اس نے پوچھا وما رب العالمین, رب العالمین کی تعریف کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے. اب دیکھیں تعریف اس کے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے, تو رب کریم تو اجزاء سے پاک ہے, تو اس لیے علماء ذات کی طرف نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات سے استدلال نہیں کیا بلکہ صفات کی طرف آئے. صفات سے دو تین دلیلیں پیش کی, سنیے, ایک عام دلیل پیش کی پھر ایک خاص دلیل پیش کی. فرعون نے جب پوچھا وما رب العالمین, رب العالمین کون ہے, تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا دلیل دیتے ہیں. فرمایا سن, رب العالمین وہ ہے قال رب السماوات والارض وما بینہما, رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بنایا. یہ عام دلیل دی کہ خود آنکھ پھاڑ کر دیکھ, یہ جو آسمان ہے تو ایک 80 گز کا پلاٹ نہیں بنا سکتا, یہ آسمان کس نے بنایا ہوگا, اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین کس نے بنائی. فرمایا رب کون, اس نے کہا رب العالمین کون, تو حضرت موسیٰ نے دیکھا صفات سے دلیل پکڑی, تعریف اللہ کی صفات سے کر رہے ہیں کہ جو آسمانوں کو جس نے بنایا, زمینوں کو جس نے بنایا, اور وما بینہما جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے جس نے اس کو بنایا. ان کم تم موقعین, اگر تم یقین کرنے والے ہو تو ہدایت پالو گے. تو فرعون تھا موٹی عقل کا, تھا نا, کیا تھا, موٹی عقل والا انتہائی پاگل ہوتا ہے, اور آپ نے اس کے پاگل پن کو دیکھ لیا. وہ بڑا خوش فہمی میں تھا کہ مجھے لوگ سجدہ کرتے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ نیچے والے اس کے ساتھ بعد میں ہنستے ہیں کہ جناب یہ سجدہ کرواتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا وہ سجدہ کر کے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کون رب العالمین, فرمایا جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے, جو اس کے درمیان بنانے والا, اگر تو یقین کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا. وہ سمجھا موسیٰ علیہ السلام میری بات نہیں سمجھے, میں اللہ کی ذات پوچھ رہا ہوں اور موسیٰ صفات بتا رہے ہیں. اس کے عقل میں کیا بات آئی کہ میں ذات پوچھ رہا تھا یہ صفات بتا رہے ہیں. تو قرآن خود, قرآن نے ایک ایک ادا کو نقل کیا. اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے فرعون ذرا سینہ تان کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا. جب سامنے والے پر آپ کسی بات پر حاوی ہو جائیں تو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نا, دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, دیکھو. تو قرآن کہتا ہے قال لمن حوله الا تستمعون, ارد گرد دیکھ کر کہنے لگا تم نے سنا موسیٰ نے کیا کہا, او بھائی تم نے سنا موسیٰ نے کیا کہا, سب خاموش ہو گئے. تفسیروں میں موجود ہے اس نے کہا کہ موسیٰ میں تم سے ذات کے متعلق پوچھ رہا ہوں, تم صفات کو بتا رہے ہو, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ماہیت کیا ہے خدا کی اور تم صفات بتا رہے ہو. اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جناب خدا کا وجود کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے. خدا اگر اجزاء پر مشتمل ہو تو وہ خدا ہی نہیں ہو, تو بندہ ہے, وہ تو بندہ ہے جو اجزاء پر مشتمل ہو. بندہ ماں باپ اپنے وجود پر مشتمل ہوتا ہے, تو یہ اجزاء جب درست ہوتے ہیں یا جناب پیدا ہونے کے لیے جو مراحل والدین کے ذریعے گزرتے ہیں وہ اجزے کا, وہ اجزاء کا ملاپ ہوتا ہے تو بندہ وجود میں آتا ہے. تو خدا کے لیے تو تصور ہے ہی نہیں, اور اللہ رب العزت حادث تو ہے نہیں کہ اس کے اجزاء ہو. ارد گرد گھوم کر اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھنے لگا اور کہنے لگا میں رب کریم کی صفات پوچھ رہا, ذات پوچھ رہا ہوں کہ وہ رب العالمین کی ماہیت کیا ہے, تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب اس زمین آسمان بنایا, جب اس نے ارد گرد دیکھ کر کہا کہ تم نے سنا, پھر حضرت موسیٰ نے دوسری دلیل دی, کہا کہ واقعی میں یہ بہت بڑا بھینس ہے, بھینس کی عقل بہت, وہ کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا, کیا کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ آگے سے ساری لاتی ہے جناب, ٹھیک ہے. وہ اتنی موٹی عقل تھی کہ بھینس بھی شرمایا اس سے, ٹھیک ہے, وہ اتنا بڑا پاگل تھا. جب اس کے عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جس دھرتی پر تو بیٹھا ہے, زمین پر تو بیٹھا ہوا ہے, اس کو کس نے بنایا, اس کو بھی خدا نے بنایا, میں جس کو رب العالمین کہہ رہا ہوں, جو اس پر ہے اس کو بھی خدا نے بنایا, اگر تو رب العالمین ہے تو بتا تو نے کتنے پودے بنائے, تو نے کتنے مرغیاں بنا دی, کتنے اونٹ بنا دیے, کتنے پہاڑ بنا لیے، کتنے ستارے بنا لیے، یہ کہنے کا مقصد تھا. لیکن اس کے عقل میں بات اور وہ ایک سمجھ لگا کہ میں نے بہت مضبوط سوال کر لیا تو وما رب العالمین. موسیٰ کے دماغ نہیں بنا، موسیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ دوسری دلیل دیتے ہیں اسے. فرما قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ دلیل خاص دیا کہ چل تیرا دماغ اگر آسمان پر نہیں جاتا، چاند ستارے پر نہیں جاتا، زمین کے، کیونکہ میں نے پہلی دلیل یہ دی تھی کہ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے اس کو بنانے والا خدا ہے، اب تو اتنا موٹا عقل والا تمہارا کون توجہ دے گا اس پر کے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سن، میرا رب العالمین وہ ہے جس کو میں رب العالمین کہتا ہوں، وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا، کیونکہ تو زمین آسمان کو نہیں جان سکتا لیکن اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا، اپنے باپ دادا کو جو جانتا ہے نا، تیرا باپ مر گیا اب اس کا کوئی وجود نہیں، اور جب تک تو پیدا نہیں ہوا تو تیرا وجود نہیں تھا، جب تک وہ پیدا نہ ہوا وہ آدم میں تھے، بعد میں پیدا ہوئے تو وجود میں آ گئے، پھر مر گئے تو پھر آدم میں چلے گئے، اب جب تک تو پیدا نہیں ہوا تھا تو تیری دائیاں بھی موجود ہے، وہ خواتین موجود ہے، تیری ماں موجود ہے، تیرا کنبہ موجود ہے، تیرا قبیلہ موجود ہے، سب جانتے ہیں کہ تو کسی وقت پیدا ہوا، اور جب تک تو پیدا نہیں ہوا تو تیرے ننیال تیرے ددیال کا تمام لوگ موجود ہے، کہ جب تک تو تھا نہیں جب تیری اماں کی شادی ہوئی تھی اس وقت تو تھا نہیں، تو وہ تیرا مرحلہ جو گزرا وہ عدم میں تھا، اب تو وجود میں آیا. تو ایک خاص دلیل دے کر آپ نے شاہ فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا کہ وہ رب العالمین جو ہے وہ تیرا بھی رب ہے، تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، اور تیرے باپ دادا جو تجھ سے پہلے گزر گئے اس کو بھی پیدا کرے. یہ پہلی دلیل عام، دوسری دلیل اس سے خاص، تیسری اس سے خاص اور آسان دلیل کہ اب تو سمجھ گئے کہ رب العالمین کون ہے. فرما قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، یہ بالکل آسان دلیل تھی. فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو ان مشرقوں کا بھی خالق ہے مالک ہے، ان مغربوں کا بھی خالق ہے اور مالک ہے. ان کن تم تاقلون، اگر تجھے عقل ہو اور تو اس بات کو سمجھ سکے، اگر فرعون، یعنی اس میں یہ بات تھی کہ اگر تو سچا الہ ہے اور تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے تو کیا تو نے سورج اور چاند اور ستارے کے طلوع ہونے کے اوقات میں کوئی تغیر ڈال دیا؟ کیونکہ دلیل دی جا رہی ہے مشرق اور مغرب کو بتا کر، تو وہ مشرق اور مغرب کو دیکھ کر کہتا ہے اس میں کیا دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا احمق، اس میں دلیل یہ ہے کہ دیکھ ایک جگہ سے سورج آتا ہے ایک جگہ سے چاند، اگر تو رب العالمین ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تو ایسا کر کے دن کو ایک گھنٹے کا کر دے اور رات کو ایک گھنٹے کی کر دے، ٹھیک ہے جی، تغیر ڈال کوئی بیچ میں، اگر تو اس کرنے پر قادر ہے تو کوئی تغیر ڈال، کوئی معاملات کر. کیا وہ زرعی پیداوار جو زمین سے زراعت اگتی ہے، غلہ اگتا ہے، اگر تو رب العالمین ہے تو اس کو الٹا کر کہ جناب یہ آسمان سے برسے اور بارش آسمان سے نہ ہو بلکہ زمین سے چشمے پھٹنے شروع ہو جائیں، تب تو تیرے بات پر کوئی کان بھی دھرے. فرمایا وہ رب وہ ہے جو مشرقوں کا رب ہے، مغربوں کا رب ہے، وہ ما بینہما جو اس میں ترتیب ہے اس کا رب ہے. اگر تو رب العالمین بننے کا مدعی ہے تو فرمایا کہ پہلی نشانی جو تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ پہلی نشانی تو یہ کہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے اس میں تو تغیر کر دے، دنوں جو رات کا نظام ہے اس میں تغیر کر دے کہ سورج نکلے نا رات ہی رہے. تو کوئی تیری بات پر کان تو دھرے کہ تو خدا ہے رہا اعوذ باللہ، اور جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس کی طرف کوئی آئے تو صحیح معاذ اللہ. اگر تو یہ کہے کہ جناب یہ زمین میں جو زراعت ہوتی ہے، تیری قوم یہ سبزہ اگاتی ہے، یہ گیہوں اگاتی ہے، ان سے کہہ دے کہ آج سے گیہوں اگانے کی ضرورت نہیں، آسمان سے بارش کے بجائے بادل سے گیہوں کی بوریاں گریں گی اور جو برسے گا اور یہ معاملات ہوں گے، اور ابھی بارش آسمان سے نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اب وہ زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو جائیں گے. فرعون یہ ساری باتیں وضاحت میں سنتے ہوئے اب اس کی موٹی عقل میں بات آنے لگی، اور دربار میں لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو بات کسی پوائنٹ کی ہو رہی ہے، اور واقعی میں یہ یہاں سے اٹھنے کے لیے آؤں کریں تو دو پہلوان باڈی گارڈ پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں. تو یہ کہاں زراعت اتنے بڑے بڑے دعوے کے جناب جو ہے کہ یہ دن کو روک دے گا ایک منٹ کا بنا دے گا اور رات کو ایک ہفتے کی بنا دے گا، اور جناب زمین اور آسمان کے نظام کو متبدل کر دے گا کہ جناب زراعت کے تمام معاملات اوپر سے برسنا شروع ہو جائیں گے اور بارش گویا کہ زمین سے ہونا شروع ہو جائے گی. فرمایا کہ دیکھ کہ انسان اور حیوان ان کی بھوک اور پیاس، ان کی نفسانی خواہشات، کیا تو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی خالق اللہ ہے، اس لیے چیز پیدا کر رکھی ہے، وہی ختم کر سکتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب نہیں کر سکتا اور تو اس سوال اور اعتراضات کو سمجھنے کے ساتھ ہی تیرے گویا کہ معاملات میں دھرم دھرم واقع ہو چکا ہے اور تیرے معاملات میں تزلزل ہو چکے ہیں. فرمایا تو الہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ جملہ کہہ کر جب آپ اپنی مسند پر بیٹھے فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا, فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اس نے کہا میرا کہنا مان لو ورنہ قید کرا دوں گا. حضرت موسیٰ اس کی دھمکی سن کر باہر تشریف لے گئے. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آپ کا مناظرہ فرعون کے ساتھ ہوا تو آپ نے دعوی دلیل تین چیزیں پیش فرمائی, خدا کی وحدانیت پر اور اس کے وجود پر اور کائنات کے نظام اور مظاہر پر. فرمایا اگر یہ تو کر سکتا ہے تو تیرے دعوے پر کوئی کان بھرے, اگر تو نہیں کر سکتا تو تیرے معاملات پر کون کان بھر سکتا ہے. تیرے پاگل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے. آخر میں چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس روئے زمین پر اس کی پوری حکومت پھیلی ہوئی تھی نمرود, اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اپنے محبوب کو یاد دلایا, الم ترى الى الذي حاج ابراہیم, محبوب یاد کرو اس واقعے کو کہ جو آدمی ابراہیم سے لڑ رہا تھا فی ربہ, اس کے رب کے معاملے کے لیے کہ اس کا رب کون ہے. نمرود نے کہا تمہارا رب کون ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا نمرود, یہ بھی اسی پاگل تھا. وہ سمجھا جینے اور جلانے اور مارنے سے مطلب یہ ہے کہ قید کرنا اور چھوڑ دینا. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اس نے دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی, قتل کرنا تھا اس کو, اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو نہیں ہونی تھی اس کو مار دیا. اور یہ سمجھا میں نے بہت اچھا فیصلہ کر لیا. جو بیچارہ بے گناہ تھا, یعنی جو اس مسئلے میں اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی معاملہ کوئی سزا نہیں, اس کو قتل کر دیا. اور جو مونچھوں پر تاؤ نہیں بڑھتے سر جھکا کر آیا تھا, مونچھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ جب تک ایسے احمق رہیں گے تو پھر تو ٹھرے بازوں کے مزے ہو جائیں گے جناب کے. جو آیا ایف آئی آر کٹی اور وہ جھٹ گیا. اس نے کہا جناب یہ کون سی بڑی بات ابراہیم, اگر تمہارا رب جلا دیتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی جلا دیتا ہوں مارتا ہوں. تو کچھ بیوقوف سے پوچھے کہ جلا دینے کا معنی یہ کہ چھوڑ دینا ہے, اور مارنے کا معنی یہ کہ جناب اس کو قید کر دینا, اس کو قتل کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ذہن میں میری دلیل نہیں آئے, اس بھینس کے سامنے کوئی نرم دلیل پیش کی جائے جو اس کے ذہن میں اترے اور سارے مجمع والے دیکھ کر اس پر تف اور لعنت کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی, فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. فرمایا کہ اگر جو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں اس کو گویا کہ غرق کر دیتا ہے, فاتی بھی حامل المغرب, اس کو لا کے مغرب میں گویا کہ ختم کر دیتا ہے, ڈبو دیتا ہے, اگر تو یہ کر سکتا ہے تو تو کر کے بتا دے کہ جناب تو سورج کو لا مغرب کی جانب سے اور اس کو ڈبو دے مشرق کی طرف. یہ بات ایسی تھی جس نے سارے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا کہ واقعی میں کائنات کا یہ تسلسل, یہ نظم و ثبت, یہ یکتائی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے اور وہ ایک ہے, کہ جس سیٹنگ سے یہ چیز چل رہی ہے, تسلسل سے چل رہی ہے, نظم و ضبط سے چل رہی ہے, یکتائی سے چل رہی ہے, اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. قرآن کہتا تھا وہی تندری کفر, اور جو کافر تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو سن کر بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان ہو گیا. تو یہ توحید پر دلیلیں انبیاء کرام نے اپنے مناظروں میں پیش کی ہے. آخری بات حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کے سامنے پیش کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر تھے. سرکار کو کسی صحابی نے آ کر کہا کہ حضور یہودی آئے ہیں نصرانیوں کو لے کر مناظرے کے لیے, اور انہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے, اور وہ بڑے بھاری بھرکم انداز میں آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں اور کیا معاملات کرتے ہیں. دلائل اس ترتیب کے اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ نے زمین و آسمان کی دلیلیں دی, مشرق و مغرب کی دلیل گئی, یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. سرکار جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے, خیبر میں جب یہود اپنی شرارتوں کو بڑا تیز کر چکے تھے جن کو مدینے سے بھگایا گیا تھا, عنقریب وہ مدینے پر حملہ کرتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے جب لوٹے, صلح حدیبیہ کے بعد جب سرکار مدینے آئے, صحابہ کی مجلس سے مشاورت بلائی, سرکار نے فرمایا کیا کرنا چاہیے. یہودیوں نے پوری گویا کہ چالاکی کے ساتھ اپنے معاملے کو طے کر لیا ہے, اور غزوہ خندق میں انہوں نے یہودیوں کا بڑا ساتھ دیا ہے, کیونکہ اندر بنو نضیر قبیلہ جو تھا وہ مدینے کے اندر رہتا تھا، اور بنو قریظہ اور بنو کناس جو قبیلہ تھا، ان دونوں قبیلوں پر بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ مدینے سے نکال دیا تھا، اس لیے کہ دونوں قبیلے سرکار کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور سرکار کو قتل کرنا ملک کی بغاوت تھی، اور ملک کا آئین سرکار نے پہلے بنا دیا تھا کہ کوئی یہودی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے گا تو مسلمان اس میں مداخلت نہیں کرے گا، اور مسلمان کرے گا تو یہودی مداخلت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پہلا اسٹیٹ، پہلا شہر، پہلا ملک مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہے. سرکار نے اس کے آئین ترتیب دیے، فرمایا کہ اس ملک کا دشمن قریش ہے، جو قریش کے ساتھ معاملات رکھے گا، قریش کے ساتھ ساز باز رکھے گا، اس کو اس ملک کا باغی اور غدار سمجھا جائے گا، اسے اس ملک سے نکال دیا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا. جب بنو قریظہ اور یہ دوسرا قبیلہ، جب یہ دونوں قبیلوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے معافیا مانگی تو سرکار نے ان کو مدینے سے نکال دیا. یہ دونوں قبیلے وہاں سے نکلے اور خیبر میں جا کر رک گئے. اب خیبر میں ان کی شرارتیں کم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی صلح حدیبیہ ہو گیا، صلح ہو گیا تو یہودیوں کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر کافروں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے 10 سال جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور مسلمان دوسرے سال آ کر مدینے میں مکہ مکرمہ میں عمرہ کریں. یہودیوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ان کو ایک ایک راز مسلمانوں کے لیے تھے، یہ اتنے کمزور پڑ گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کی، لڑنے کی بات ختم کر دیا. یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ خیبر کے قریب ہمارے کتنے قبیلے ہیں، تو خیبر کی ساری پٹی پر یہودی آباد تھے. انہوں نے آپس میں متفقہ یہ مسئلہ ڈیل کیا کہ جناب ہم سب مل کر مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور شب خون مارتے ہیں رات کے وقت تاکہ مسلمانوں کو ہلنے کی ضرورت نہ ہو. لیکن ان کے چند مدبر لوگوں نے کہا کہ دیکھو جب تک تمہیں 100% اپنی جیت کا یقین نہ ہو تو تم مدینہ منورہ کا رخ نہ کرنا. یہ بات سرکار کو پہنچ گئی. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس سے مشاورت بلائی اور فرمایا کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا حضور خیبر پر حملہ کر دینا چاہیے. اب خیبر پر حملہ میرے دوست کو بہت مشکل تھا، اس لیے کہ خیبر کو یہ گاؤں کا نام نہیں تھا، خیبر کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں پر چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں تھیں اور ہر پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ تھا، اور اس قلعے کی تعداد 9 سے زیادہ تھی. اب 9 قلعوں میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار اپنے چھوٹا سا دستہ لے کر جائیں تو وہ چھوٹا سا دستہ کتنے لوگوں کو مارے گا. تو ایک بہت بڑی ٹینشن کی بھی بات تھی کہ جناب اگر 1 قلعے والوں کو مارتے ہیں تو 8-1 ہو کر ہمیں مار دیں گے، اگر 2 کو مارتے ہیں تو 6-1 ہو کر مار دیں گے، اگر 4 کو مارتے ہیں جناب 4-1 ہو کر مار دیں گے. تو اب سب کو کس طرح مارے اور سب کو کس طرح مصروف رکھیں، یہ آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ خیبر جو ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے. میں مولا علی کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو اس میں خیبر کی اور وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ جناب وہ قلعے کی نوعیت کیا تھی اور مولا علی نے کون سے قلعے کا دروازہ اکھاڑا تھا. اب اس قلعے کے اندر یہودی پناہ گاہ تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے. 165 میل کلومیٹر یہ سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے خیبر، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، بلکہ زیادہ ہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی 3 رات 3 دن کے اندر اپنا سفر مکمل کیا. جب خیبر کی حدود نظر آنے لگی، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ خیبر کی لڑائی بہت مشکل تھی. بدر میں تو یہ تھا نا کہ آمنے سامنے تھے، احد میں تو یہ تھا کہ آمنے سامنے تھے، لیکن غزوہ خندق کہ جس میں کافروں نے باہر سے گھیرا تھا وہ، اور غزوہ خیبر یہ انتہائی مشکل جنگ تھی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذریعے فتح ہوئی ہے، ورنہ ظاہری اسباب کوئی نظر نہیں آتے کہ جناب یہ جنگ کس طرح جیتی جا سکتی ہے. اللہ اکبر، مختصر دستہ 9 سے زیادہ گویا کہ قلعوں پر کیسے حملہ کر سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا کہ حضور خیبر کی وادی آنے والی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ خیبر کس طرف ہے. ایک صحابی نے کہا کہ حضور خیبر کو 3 راستے جاتے ہیں. تو میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ اچھے نام رکھا کرتے تھے اور اچھے ناموں کی اچھی فال نکالا کرتے تھے، اچھے ناموں کی اچھی فال. سرکار نے فرما بتاؤ کون سا راستہ. کہا حضور یہ راستہ سیدھا جاتا ہے، اس کا نام ہے حزن. سرکار نے فرمایا اس راستے کا نام غم ہے، اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے. کیونکہ سرکار کی عادت تھی کہ جب کہیں جاتے تو راستے کا نام ٹھیک رکھتے، نام اس کا جیسا ہوتا تو اس پر اچھی فال نکالتے اور امید رکھتے کہ یہاں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. سرکار نے فرمایا نہیں، خیبر اس راستے سے نہیں جائیں گے ہم جس کا نام حزن ہے. حزن کا معنی خود غمگینی ہے، تو ہم یہاں سے جا کر کیوں پریشان ہو. نہیں، تو آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرا، اس طرح تیسرے راستے کا انتخاب سرکار نے فرمایا جس کا نام مرحب تھا. سرکار نے فرمایا یہ راستہ درست ہے, ہم یہاں سے خیبر میں داخل ہوں گے. جب سرکار پہاڑی سے اترنے لگے اور خیبر کی وادی نظر آئی, آپ اس دعا کو یاد کر کے رکھیے گا, میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں. یہ دعا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب نیا گھر لیا جائے یا نئے علاقے میں جایا جائے, پریشانی اور کوف والے معاملے میں جایا جائے, تو جو دعائیں سرکار نے کی ہے کوف سے بیزاری کو دور کرنے کے لیے, وہ دعائیں انشاءاللہ مجرب ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دلیلیں پیش کی جو حضرت موسیٰ نے پیش کی ہے اور حضرت ابراہیم پیش کر رہے ہیں. یہ دعا بھی ہے, توحید کا دعویٰ بھی ہے, اس کی نصیحت بھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ حضور خیبر کی حد شروع ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا جب خیبر کی حد شروع ہو تو مجھے بتا دینا. تو آگے جو منزل شروع ہو رہی تھی, کہا کہ حضور یہاں شروع ہو رہی ہے حد. سرکار نے صحابہ کو کہا کوئی قدم نہیں رکھے گا وہاں پر, یعنی خیبر کی وادی میں اب کوئی قدم نہیں رکھے گا. سب رک گئے, میرے آقا آگے بڑھے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا. اس میں جہاں عربی کا حسن ہے وہاں پر جاذبیت بھی دیکھی آپ, کہ جس ترنم, جس اشعار, جس اسلوب, جس انداز میں میرے آقا اس فصاحت سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الرياح وما اضرينا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم اے ہمارے رب, رب السماوات السبع وما اضللنا, اے سات آسمانوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جس پر سات آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. فرما رب السماوات السبع وما اضللنا, اے سات آسمانوں کے رب, اے ہر اس چیز کے رب جس پر سات آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے. ورب الارضین السبع وما اقللنا, اے سات و زمین کے رب اور ہر اس شے کے رب جو سات و زمین پر آباد ہے. ورب الشیاطین وما اضللنا, اے شیطانوں اور جنوں کے رب اور ہر اس کے رب جنہیں شیطان اور جنوں نے گمراہ کیا ہے. ورب الرياح وما اغرينا, اور اے ہواؤں کے رب اور ہر اس جھونکے کے رب کہ جو ہوا جس جھونکے میں جس چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے. فرما ہر اس چیز کے رب, انی اسألک العفو والعافیہ, مولا ہمارے لیے اس جگہ کو خیر کا ذریعہ بنا دے. اللہم انی اسألک من خیر و خیر و ما فیہا, اللہم نعوذ بک من شر و شر و ما فیہا. مولا اس میں جو شریر چیزیں ہیں ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں, اور جو اس میں رہنے والے شریر ہیں ہم اس سے مولا کریم تیری پناہ میں آتے ہیں, اور جو اس میں بھلائی ہے مولا کریم ہم اس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں, اور جو اس میں رہنے والے بھلے لوگ ہیں ہم اس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا, سب نے دعا کر لی, عرض کی حضور ہاں. سرکار نے لمبا پاؤں کر کے خیبر میں قدم رکھا, خیبر کی حد میں قدم رکھا. فرما بسم اللہ اقدمو, فرما بس اب اللہ کا نام لے کر خیبر میں داخل ہو جاؤ. فرما اب اللہ کا نام لے کر کرتا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کی تھی, جو نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نے کی تھی. یہاں صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نو قلعے ہمارا کیا کریں گے, ہم اس رب کے ماننے والے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جس پر ساتوں آسمانوں نے سایہ کیا ہوا. یہ نو قلعے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے ساتوں زمینیں بنائی ہیں اور ہر اس چیز کا رب ہے جو ساتوں زمینوں پر آباد ہے. یس نو قلعے کے یہودی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, ہمارا تو وہ رب ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جس چیز کو ہوا اڑا کر لے جاتی. تو فرمایا انشاءاللہ وہی رب ہمارے لیے خیبر کو خیر کرے گا اور اس کے شر کو ہم سے دور کرے گا. میں عرض کر رہا تھا نصرانی نصارا اپنے علم کی تجدید کے ساتھ میرے آقا سے مناظرہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. عصر کی نماز کا وقت تھا, کون سی نماز؟ عصر کی نماز کا وقت تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی, یعنی مثلا سرکار یہاں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ آئے جہاں سرکار صحابہ کی پیٹ تھی اس طرف, انہوں نے پیٹ کر کے اس طرف نماز شروع کی بیت المقدس کی طرف. اب سرکار نے منع نہیں فرمایا, جب وہ نماز پڑھ چکے پھر سرکار کے قریب آئے
اور کہا کہ آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے. سکانہ فرما بالکل کرنا چاہتا تھا. کہا کیا بات ہے؟ سکانہ فرما اسلام لے آؤ فلاح پاؤ گی. اسلام لے آؤ. دیکھو پہلے عام بات کی جاتی پھر خاص بات کی جاتی ہے. یہی انداز آپ نے حضرت ابراہیم میں دیکھا, یہی انداز آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں دیکھا, یہی ترتیب دیکھی. اس درس توحید پر تو آپ نے کئی دلائل سنے ہوں گے. میں اس ترتیب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو دلیل حضرت آدم دیتے ہیں وہی دلیل میرے آقا دیتے ہیں. ان کے قول کے اندر کوئی فساد نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے فارغ ہوئے ان نصارہ نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے. سرکار نے فرمایا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا اسلام قبول کر لو فلاح پا لو گے. وہ کہنے لگے ہم نے تو اسلام قبول کر لیا پہلے سے ہی. سرکار نے فرمایا نہیں, تم غلط بیان کرتے ہو, تم نے اسلام قبول نہیں کیا. پہلی دلیل دی اسلام قبول کرو, یہ دعویٰ تھا کہ اسلام قبول کرو. اور فرمایا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب سرکار مدعا علیہ کے دعوے کی جو دلیل تھی اس کو رد کر رہے ہیں کیونکہ مدعی میرے آقا ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو. اب نصارہ مدعا علیہ سائل ہے, ان کا کام ہے سوال کرنا. وہ کہنے لگا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلیل کو توڑنے کے لیے اشارہ فرمایا کہ تم نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اب اس دعوے کو ان کے سر پر سرکار نے رکھا. فرما بتاؤ کہ تم نے خدا کا بیٹا بولا کہ نہیں بولا؟ وہ کہنے لگے ہم تو بولتے ہیں, آپ نہیں مانتے. سرکار فرما ہم نہیں مانتے. اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سائل کی طرف ہو گئے. کہا جناب آپ نہیں مانتے تو ہمیں بتائیے کہ کون ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے اگر رب کریم نہیں ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب حضرت عیسیٰ کا باپ ہے. کہاں؟ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ پھر آدم کا باپ کون ہے؟ آدم کا باپ کون ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ رب عیسیٰ کا باپ رب کریم ہے معاذ اللہ, تو ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں تم بھی آدم کو بغیر ماں باپ کے مانتے ہو تو آدم کا باپ کون ہے؟ جب آدم بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو رب کریم بغیر صرف باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اس بات پر وہ ساکت ہو گئے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مزید درس نصیحت کے لیے تاکہ قریبی لوگ, یہ تو ہر دھرم میں نہیں مانے گا لیکن قریبی لوگ مان جائے, وہ نصیحت کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہاں ہوتی تو ہے. کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں ایسا خدا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ ہیں ٹانگ ہیں سر ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں ایسا خدا ہے؟ نصرانیوں نے کہا کہ نہیں ہم تو خدا کو ایسا نہیں مانتے. کہا کہ دیکھو اب تم بیٹا کہتے ہو تو وجود میں اللہ کی طرح نہیں ایک چیز کی نفی ہوئی. کہاں ہاں. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے سبزہ اور سب کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ. کہا اچھا یہ بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جیسی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی اور بقول تمہارے کہ ان کو موت بھی آئی سلیب پر اور انہیں کیل ٹوک کر گویا کہ مار دیا گیا, نصرانیوں کا کرسچن کا ایک عقیدہ سنیے, وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دے دی گئی پھانسی دے دی گئی. پوچھا گیا کیوں؟ تو شراب کیوں پی رہا ہے منحوس؟ تو کم سے کم حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چل. بولے نہیں نہیں حضرت عیسیٰ سلیب پر چڑھ گئے اور قیامت تک جتنے جیسس کو فالو کرنے والے ہیں جو جو گناہ کریں گے اس کو حضرت عیسیٰ نے سلیب پر چڑھ کر پہلے ادا کر دیا. ہم نے کہا واہ شانو گناہ تم کرو سزا حضرت عیسیٰ کو ملے. یہ بائبل اور ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ سلیب پر اس لیے چڑھے تاکہ میرے ماننے والے قیامت تک جو گناہ کرے اس کی سزا مجھے ہی مل جائے اور میں سلیب پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اتنی اذیت معاذ اللہ محسوس کروں کہ جس کے بعد میرے بعد میری قوم کو گناہ نہ ہو سکے. ہم نے کہیں فطرتی مذہبی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جو گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا. بیٹے نے کسی کی پاکٹ مارا ہے تو ایس ایچ او ایف آئی آر اس کے باپ پر تو نہیں کاٹے گا جب تک کہ بیٹے کو پکڑ نہ لیا جائے معاملات نہ کر لیا جائے. یقیناً جو مجرم ہوگا
اس کو مجرم کہا جائے گا، جو ملزم ہوگا اس کو ملزم کہا جائے گا. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر موت آئی کہ نہیں آئی؟ سردار نے پوچھا بقول تمہارے، کہا آ گئی. تو کہا خدا کو موت آئے گی؟ کہا نہیں جناب خدا کو موت نہیں آئے گی. سرکار نے فرما دیا اب بیٹا بات میں اس چیز میں بھی نہیں ہے کہ نہ تم جوانی مانتے ہو، نہ چلنا پھرنا مانتے ہو، نہ سر پاؤں ہاتھ آنکھیں یہ مانتے ہو، نہ تم یہ مانتے ہو کہ ان کو خدا کو موت آئے گی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم مان رہے ہو. تو باپ اور بیٹے کے درمیان اتنا فرق ہو گیا؟ کہا ہاں. سرکار نے فرمایا جب سارے فرق تو ہو گئے، کم سے کم ایک چیز میں تو بیٹا اپنے باپ میں ایک جیسا ہو سکتا ہے. چلو جناب وہ صورت میں نہ ہو، شکل میں نہ ہو، اخلاق میں نہ ہو، کردار میں نہ ہو، اور معاملات میں نہ ہو، لیکن کم سے کم ایسا تو ہونا کہ جس طرح بیٹا کسی ماں سے پیدا ہے اس طرح باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہو، یہ تو کم سے کم یکسوئی کس وجود سے تو مماثلت ہو سکتی ہے. کہنے لگے ہاں. تو کہا دیکھو تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے گویا کہ پیدا ہوئے ہیں، تو ذرا خدا کی ماں کا نام بتاؤ. اب نصرانی پریشان ہو گئے کہ جناب اب کیا جواب دیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو ارے خدا کے بندے بیٹے اور باپ میں کسی چیز میں تو برابری ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب برابری پیدا ہونے تک میں نہیں ہے اور جناب زندگی اور موت میں نہیں ہے، وجود اور جوانی میں نہیں ہے، تو وہ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا تھا کہ سورہ آل عمران کا نزول میرے آقا پر ہونا شروع ہو گیا. اور یہ ایسی چیز تھی کہ اس کے استدلال کے سامنے، زور بیان کے سامنے اور حسن دلیل کے سامنے، دلیل کے حسن کے سامنے، اس کی مضبوطی، اس کے اصل اصول کے سامنے سارے مسائل ثابت ہو گئے. اور میرا امام شاید اسی جگہ کی ماضی کرتا ہے کہ آقا تیری فصاحت، تیرے دلائل، تیری بلاغت، تیرے حسن گفتگو اور تیرے بیان تصاحب، تیرے انداز خطاب کے سامنے لوگوں کے دل کیسے بھر گئے. تیرے آگے یوں ہے دبے لگے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان. یعنی خوش تنے کی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ گویا کہ جم کے کھڑے رہے اور منہ لٹکائے ہوئے چلے گئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے رہے کہ یہ سوال تم پر باقی ہے، اس کا جواب آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب بھی تمہاری زندگی تمہارے ساتھ وفا کرے اور تم اس بات پر مصر ہو جاؤ کہ ہم نے جواب لے لیا ہے تو تم کر لینا. اور آج محمدی غلام ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ تمام ججس اور نصرانی اس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دلیل کا جواب کہیں سے لے کر آ جائے. 1426 اور 1427 یہ سارے سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس چیز کی ہم تجدید کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی وحدانیت اور خدا نے خدا کی وجود پر لم یلد ولم یولد کی تفسیر پر نصرانی ان کے سامنے جو دلائل پیش کیے تھے، قیامت تک کوئی شخص اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا. اور اسی سے یہی پتا چلا کہ قل ھو اللہ احد، اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، ذات میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب ذات کوئی ماہیت والی نہیں، اجزاء والی نہیں. اس لیے آج سے ہمارے سامنے اس درس یہ چیز واضح ہوئی کہ رب کریم اپنے وجود کی دلیل بھی اپنے صفات سے دیتا ہے، اور حضرات انبیاء کرام بھی رب کریم کی وجود کے ثبوت کے لیے دلائل صفاتی لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن، ہماری عقل اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے معاملات کو نہیں دے سکتی. ہاں ہمارے سامنے جو چیز مشاہدے کے طور پر موجود ہے اس چیز کو دیکھ کر ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں. تو یقیناً اس تمام بحث سے یہ بات بالکل بے غبار اور صاف ہو کر ہمارے سامنے روز روشن دین کے دوپہر کی طرح آ گئی کہ خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، خدا ہے، اس کا وجود ہے جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، اپنی ذات میں محسوس کر سکتا ہے، اپنے گرد و نواح میں محسوس کر سکتا ہے. آج دیکھیے، آج وہی شخص جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کل وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے سے دنیا ختم نہیں ہوتی، وہ ایک مرتا ہے تو کئی پیدا ہو جاتے ہیں،
پھر وہ کئی مرتے ہیں تو پھر کئی پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی سوچے تو صحیح کہ جناب یہ مر کر ختم ہوتے ہیں پھر کائنات زندہ ہو جاتی ہے, پھر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ نے عقل والوں کے لیے اپنے قرب و جوار کے اندر, انسان کے قرب و جوار میں بے شمار دلائل ایسے رکھے ہیں, وہ اپنے وجود میں دیکھ لے صرف کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ یہ سانس اندر جاتی ہے تو پھر دوبارہ آ جاتی ہے, اور جب یہ باہر نکل جاتی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کو دوبارہ منتقل کرتی ہے, کون سے انسان کے بس میں یہ طاقت ہے. اگر یہ سانس جو باہر کی طرف ہم نکال رہے ہیں اگر یہ اندر نہ جائے تو بندہ مر جائے, اور یہ اندر ہی رہے اس کا اخراج نہ ہو تو تب بھی بندہ مر جائے, تو وہ کیا چیز ہے کہ جناب جس نظام ہستی انسان کے وجود کو گویا کہ چلا رہی ہے. ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں کون سی ایسی طاقت کی شے ہوتی ہے, لیکن وہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے چاہیے کہ والا طول چلتا چلا جائے لیکن اس پر بڑھاپے کی کیفیت آ جاتی ہے. اور رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں, پھر اس کی حیت اس کا مزاج اس کا کردار اس کے معاملات بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح بچے کا ہوتا ہے پھر اس کو اسی طرف لوٹا لیا جاتا ہے. تو یہ انسان کا عروج یہ زوال یہ انسان خود تو نہیں کرتا, اگر خود ہو تو انسان ڈاکٹر کی دوائیاں لیتا رہے وہ کبھی پورا نہ ہو, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دوائیاں بھی ایک طرف تمام معاملات ایک طرف, لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کی خیر محسوس کے طور پر اس کے درمیان ایک نظام چلتا رہتا ہے. میرے دوستو اس دلیل پر غور کر کے خدا کو مانا کرو, کیونکہ اجر و ثواب جب زیادہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دلائل پر غور کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ الصمد, پھر کہتا ہے یا حی یا قیوم, پھر وہ کہتا ہے کہ فاعل لما یرید, پھر کہتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ, پھر وہ کہتا ہے کہ ذکرہ کثیرہ, پھر وہ کہتا ہے کہ ذکرہ بکرتہ واسیرہ. یہ تمام چیزیں کب رنگ لاتی ہے کہ ایک بے ڈھنگے انداز میں نہ ہو کہ بندے کا دل و دماغ ساتھ میں بولتا جا رہا ہے, بلکہ اگر وہ سفر بھی کرتا ہے تو گرد و نواح قدرت کے نظارے پر نظر کرے, پھر وہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے, پھر وہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھے, پھر وہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے, کیونکہ یہی وہ تسبیح ہے جو غور و فکر کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, قلب میں جلا پیدا ہوتی ہے, قلب میں یقین پیدا ہوتا ہے. تو ایمان کا مین درجہ اور پہلا درجہ توحید باری تعالیٰ ہے. آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے مختصر دلائل کے ساتھ اس موضوع کو واضح کیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق فراہم فرمائے, ہمیں ہماری اولاد آنے والے قیامت تک ہماری اولاد کو اس عقیدے پر زندہ رکھے, اللہ رب العزت ہمیں اس کی صفات میں شرک کرنے سے محفوظ رکھے, اس کی ذات میں شرک کرنے سے محفوظ رکھے. اور امت اجابت کے لیے تو مجدہ یہی ہے کہ میری امت کا اکثر گروہ شرک پر قائم نہیں رہے گا بلکہ وہ توحید ہی پر قائم رہے گا. اللہ رب العزت ان جمہور اور اغلب اور ان اکثر کے اندر ہم مسلمانوں کو شمار فرمائے. انشاءاللہ عزیز کل اس کی ضد شرک سے متعلق ایک نئی بحث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ اس علم دین کی محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین سمجھنے کی دوسرے مسلمان تک اسے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور جو ہمارے مسلمان بھائی دور دراز سے آئے ہیں اپنے دلوں میں جو جائز حاجتیں لے کر آئے ہیں اور جن حضرات نے جس جماعت نے ماشاءاللہ اس مقدس محفل کو سجایا ہے رب کریم تمام کی دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ترتیب کے ساتھ ہمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہمیں اس محفل کے آخری درس تک شمولیت کی مکمل طور پر توفیق مرحمت فرمائے. مختصر طور پر صلاۃ السلام پڑھا جائے گا, دو شیر تمام میرے بھائی کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اللہ رب العزت کے اس شاہکار مقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے قیام فرما لیجیے.
مصطفیٰ جانی رحمت پینا ہو سلام شمع بزم ہدایت پینا ہو سلام ہم غریبوں کی آقا حضور
سر جی ہمارا جان مصطفیٰ